Salavat var Muhammed ve ahiretli Muhammed salavat.
اسلام میرے بھائی کی دولت کا نام ہے، اسلام میرا دل میری جان میرا چین ہے، اسلام ہی کا اس میں گرامی ہے۔ اب میں مسجد سے خطاب کے لیے حجت الاسلام سرکار اعظم وشال حیدر صاحب کا جواب سے ملتمس ہوں۔ میرا وقت قوم نمبر ہو بابا بیمار نارے سلام
خدا سپل دیا بواز بلند سلوات برائے خوشنودی امام زمان سلوات الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا صلوات الله حسين مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت کرے جو میرے حسین سے محبت کرے. سرکار دو عالم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں عرفان حسین سے متعلق جو سلسلہ کلام آغاز محرم سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس کے دسویں اور تقریباً آخری مرحلے پر کچھ باتیں آج کی رات کی مناسبت سے عبادت سید الشہداء کے بارے میں گزارش کرنا ہے. یہ رات در حقیقت عبادت کی رات ہے. امام حسین نے عصر عاشور ابن سعد کی طرف سے حملے کا حکم دیے جانے کے بعد اپنے عزیز بھائی علمدار کربلا سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، ارکب بنفسی انت، عباس تم سوار ہو کر فوج دشمن کے سامنے جاؤ، بھیا تم پر میری جان قربان، ذرا جا کر دریافت کرو یہ فوجیں چاہتی کیا ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے. علمدار کربلا مولا کا حکم پانے کے بعد 20 سواروں کو لے کر ابن سعد کے سامنے آئے، تیرا ارادہ کیا ہے، جنگ کرنا چاہتا ہے کیا، ہاشمی جوانوں کو کمزور سمجھ لیا ہے. امیر ابن زیاد کا حکم ہے، یہ شمر لے کر آیا ہے کہ اب حسین سے کسی طرح کی صلح کی گفتگو نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا ابھی ابھی بیعت یزید کریں اور یا حملہ کر دیا جائے اور ان کا سر کاٹ کر حاکم وقت کے سامنے پیش کر دیا جائے. علمدار نے یہ پیغام سنا، پلٹ کے آئے، مولا ظالموں کا یہ کہنا ہے کہ جنگ اسی وقت ہوگی، فرمایا جاؤ جا کے آخری حجت تمام کرو. اور اتمام حجت کے انہیں سمجھاؤ کہ اگر ممکن ہو تو جنگ کو ایک رات اور آگے بڑھا دیا جائے، اس لیے کہ ہم اس رات کو عبادت الہی میں گزارنا چاہتے ہیں. اور دشمن بھی یہ پہچانتا ہے کہ ہمیں عبادت الہی سے کتنی محبت، اس رات کو ہم تین کاموں میں گزارنا چاہتے ہیں، نصلی لربنا، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، مالک کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے ہیں، اور اس رات کو استغفار میں گزارنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ساری دنیا پہچانتی ہے کہ حسین کو محبت الہی، حسین کو عبادت الہی سے کتنی محبت ہے. علمدار نے آ کر پیغام پیش کیا، ابن سعد کو ساری پریشانی یہ ہے کہ شم اس کے ہاتھوں سے فوج کی کمان لینا چاہتا ہے، اور اس نے ابن زیاد کو یہ خبر پہنچائی ہے کہ ابن سعد حسین سے صلح و مصالحت کی گفتگو کر رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کے احکام پر عمل کرنے والا نہیں ہے. اور یہ سمجھانے کے بعد ابن زیاد سے نیا فرمان لے کر شمر 9 محرم کو کربلا میں آیا. دوبارہ اب ابن سعد کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ یا تو جنگ چھیڑ دے،
اللہ تعالی محمد و آل محمد،
یا تو جنگ چھیڑ دی جائے اور ابھی حملہ کر دیا جائے، اور یا فوج کی کمان شمر کے حوالے کر دی جائے. ابن سعد فوج کی قیادت چھوڑنا بھی نہیں چاہتا ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ جنگ چھیڑنا بھی نہیں چاہتا ہے. لہذا اس پیغام کو سننے کے بعد اس نے شمر کی طرف دیکھا، حسین ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں عبادت الہی کے لیے، کیا خیال ہے؟ شمر یہ چاہتا ہے کہ ابن سعد انکار کر دے تاکہ میں فوج کی قیادت اپنے ہاتھ میں لوں اور خیام حسینی پر حملہ کروں، اس لیے کوئی جواب نہیں دیتا. آپ رئیس ہیں، آپ امیر ہیں، آپ فوج کے سربراہ ہیں، آپ جو مدار فیصلہ آپ کریں، مجھ سے کو پوچھ رہے ہیں؟ منتظر ہے ابن سعد کے جواب کا. ابھی یہ گفتگو شمر اور ابن سعد میں ہو رہی تھی کہ فوج کے دوسرے افسر بول پڑے، یہ تو ابن بنت رسول ہے، حسین تو فرزند فاطمہ ہیں، اگر ہمارے مقابلے میں ترک و دہلم کے غلام ہوتے اور وہ بھی ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے مہلت چاہتے ہیں تو ہم کبھی منع نہ کرتے. اس قدر شرم کی بات ہے، اللہ کا بندہ اپنے خدا کی بندگی کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کی خیموں پر حملہ کر دیں، یہ شرافت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے. ابن سعد کو سہارا مل گیا، اس نے کہا ہاں تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، ایک رات کی مہلت دے دی جائے. شمر نے پھر سمجھایا ایسا تو نہیں ہے کہ حسین رات بھر میں کوئی نئی تیاری کر لے اور صبح کو لڑنا مشکل ہو جائے. شاید ابن سعد کے سامنے شمر کی اس حماقت کا بھی ایک جواب تھا جو فرزند رسول نے شب عاشور اعلان کیا تھا، جو جانا چاہتا ہو وہ چلا جائے. ہم نے مہلت فوجی اکٹھا کرنے کے واسطے نہیں دی ہے، ہم نے مہلت صرف عبادت الہی کے لیے ہے کہ زندگی کی آخری رات ہی عبادت الہی میں گزر جائے، جیسے حسین کی ساری زندگی عبادت الہی میں گزری. لہذا یہ رات عبادت کی رات ہے، جس رات کو اصحاب حسین نے اس عالم میں گزارا ہے کہ مورخ کربلا کہتا ہے لہم دوی کا دوی نحل، قیام حسینی سے تسبیح، تحلیل، ذکر خدا، عبادت، تلاوت کے قرآن کی آوازیں ایسے بلند ہو رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آوازیں بلند ہوتی ہیں. فوج دشمن میں جنگ کی تیاری اور قیام حسینی میں عبادت الہی، یہی فرق ہے ان کے ان افراد کے درمیان جو دنیا داری کے لیے لڑا کرتے ہیں اور ان کے لیے جو دین کی بقا کے لیے جہاد کیا کرتے ہیں. یہ اس موضوع کی بنیاد ہے، اس کے بارے میں چند جملے مجھے گزارش کرنا ہے، ورنہ رات سے زیادہ تفصیل کی متحمل نہیں ہے. اور ایک بات بطور یاد دہانی، اگرچہ آپ حضرات کو سب کو معلوم ہے اور مسلسل روز اول سے اعلان ہو رہا ہے، لیکن بہرحال کچھ ذمہ داریاں میری بھی ہیں، اس لیے یہ دو لفظیں گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ اس ملک میں رہتے ہیں اور ایک عرصے سے رہتے ہیں، وہ بھی ہیں جو اس مہینے میں یا اس سال آئے ہیں، اور وہ افراد بھی ماشاءاللہ ہیں جو 10-20 سال سے یا اس سے زیادہ زمانے سے اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا تعاون ازائے حسین کو اس ملک میں حاصل ہے، کم سے کم آس پاس جہاں تک نظر جاتی ہے کہیں اتنا تعاون ہمیں نظر نہیں آتا. مومنین کی بستیوں کا ذکر نہیں ہے، اتنا تعاون کہیں نظر نہیں آتا. آپ تو جانتے ہیں اس ملک میں کوئی سرکاری اجتماع بھی سڑک پر نہیں ہوتا کہ جائے کہ مجلس اعضا. تو اگر حکومت ہمارے ساتھ اتنا تعاون کرتی ہے، ہمارے واسطے اتنے اسباب فراہم کرتی ہے، ہمارے واسطے اتنی زحمتیں برداشت کی ایک فرش اعضا کے لیے، تو اس فرش اعضا کی بقا کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی آپ کو بھی دینا ہوگی. ظاہر ہے کہ کوئی اسلامی حکومت کوئی ایسی بات کسی سے نہیں کہہ سکتی ہے جو اس کے مذہب کے بنیادوں کے خلاف ہو یا اس کے واجبات کے خلاف ہو. نہ کوئی کہنے والا ہے، نہ کوئی اس کا ماننے والا ہے. ممکن نہیں کہ کوئی مسلمان سے مطالبہ کرے توحید خدا چھوڑ دو، عبد الہی پر ایمان نہ لے آؤ، نبی کو نبی نہ مانو، امام کو امام نہ مانو، قیامت پر ایمان نہ لے آؤ، نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، ایسا کہنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، نہ حاکم نہ عوام. لیکن وہ باتیں جو فرائض میں شامل نہیں ہیں، ہمارے جذبات کے اظہار کے لیے ہیں، تو حالات سازگار ہوتے ہیں جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، حالات اجازت نہیں دیتے ہیں تو جذبات کو روکا جاتا ہے اس فرش اعضا کی بقا سے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے جذبات کہیں چلے گئے ہیں، جذبات ہمارے جیسے تھے ویسے ہیں، اور جب کبھی وقت آئے گا تو چند قطرے خون کا کیا ذکر ہے، راہ خدا میں کربلا والوں کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر علی جان کے لیے کا وقت نہیں آیا ہے تو ہماری مالی قربانی بھی حسین کی بارگاہ میں بڑی قیمت رکھتی ہے. ابھی حسین ہم سے جان کا مطالبہ نہیں کر رہے, ابھی مذہب ہم سے گلا کٹانے کا تقاضا نہیں کر رہا ہے, ابھی ہمارے فرائض میں خون بہانا شامل نہیں ہے, ابھی ہمارے فرائض میں فرض سے زیادہ کا قیام ہے. جان دینے کے بجائے مال خرچ کیجیے, خون دینے کے بجائے جیب میں ہاتھ ڈالیے, پیسے نکالیے تاکہ یہ فرض سے زیادہ جیسے قائم ہے ایسا ہی قائم رہے اور اس سے بہتر طریقے سے قائم ہو. آپ یقین کریں آپ کی برادری کے مومنین بھی آپ کے جذبے پر غبطہ کرتے ہیں. یہ مومنی یہ کلام ہے جو ادارے سے دشوادان دوسری برادری کے افراد وہ بھی اس کو دیکھ کے تعجب کرتے ہیں, اتنے مومنین ماشاءاللہ. اور ایک مقام پر جمع ہو جاتے ہیں فرزند کے فاطمہ کا غم منانے کے لیے. میرا تعلق ہوں کہ بہرحال ہر برادری سے رہتا ہے لہذا میں جانتا ہوں, اور آپ کے لیے یہ بہترین خبر ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. جتنی قومیں ہیں, جتنی برادریاں ہیں, جتنے قسم کے زبانیں بولنے والے ہیں جن سے میرا کسی تعارف تھا کبھی کوئی تعلق ہے, ہر آدمی نے بے اتفاق کلمہ ایک ہی بات کہی ہے کہ عزائے سید الشہداء کی رونق, عزائے حسین کی رونق, عزائے حسین کا واقعی قیام اگر ہے اس ملک میں تو آپ کی برادری سے قائم ہے. کہ جن کو دیکھ کے دنیا کی ہر قوم پہچان رہی ہے کہ یہ حسین کیا دادا, ورنہ سب تو بند کمروں میں ذکر حسین کرنے والے تھے, سب تو بند مکانات میں ذکر حسین کرنے والے. تو عزیزو اگر ہماری اداداری جیتے رونق ادا ہے, یہی ہماری دنیا کی عزت ہے, یہی ہماری آخرت کی عزت ہے, تو کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جس سے اس پر سے ادا ہر با جائے. ایسے جذبے کی کوئی قیمت نہیں ہے جو فاطمہ کی بارگاہ میں جواب دے بنا دے. لہذا ہر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے جس سے خدا نہ کردہ اس فرض کو کوئی نقصان پہنچ جائے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, خالی ایک مسئلہ زنجیر کا نہیں ہے, کوئی مسئلہ بھی ایسا ہو جو ہمارے دین کی بنیادوں میں شامل نہ ہو جس سے مذہب خطرے میں نہیں پڑا ہوا ہے, ہر ایسے مسئلے میں ضرورت اس بات کی انسان ان قوانین کا خیال رکھے جن قوانین کی بنیاد پر ہمیں یہ حریت یا آزادی حاصل ہے اور یہ فرض ادا قائم ہے. فی الحال تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اب وہ جذبات جن کا اظہار آج تک آپ مختلف شکلوں میں کرتے رہے ہیں اب ان جذبات کا اظہار دوسری شکل میں کریں. جب وقت آئے گا جان دینے کا جان دے دیں گے, جب موقع ملے گا خون بہانے کا خون بہا دیں گے. فی الحال تو اتنا موقع کم سے کم میسر ہے کہ اس عزا کی بقا کے لیے کم سے کم مالی تعاون کریں. شاید آپ کو خبر نہیں ہے حالات بہرحال کچھ نہ کچھ سنگین ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ اتنا بڑا فرض عزا کیوں قائم ہے, صرف اس لیے یہ فرض قائم ہے کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ ہے, ایک چھوٹی سی عمارت ہے جو عزا خانے کے نام پر ہے. اگر خدا نہ کرتا یہ عزا خانہ یہ باقی نہ رہ گیا, یہ جگہ باقی نہ رہ گئی, تو پھر آپ کو اس جگہ پر کون فرض بچھانے دے گا؟ خدا جانے کون سی جگہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گی. لہٰذا ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ 1,40,000 کیا ہے, اگر 2-4 لاکھ دینا پڑے تو ہم اتنا خرچ کریں گے, اپنے اوپر جبر کریں گے, زحمت برداشت کریں گے اور بہرحال اس فرض ادا کے قیام کا انتظام کریں گے. اگر آپ کو تھوڑی تکلیف پہنچ جائے, کچھ اپنے اخراجات کو روکنا پڑے, اپنے مسائل کو کم کرنا پڑے, اپنے بچوں کے آرام کا انتظام نہ کر سکے, نہ کیجیے فرض ادا کو قائم کیجیے, ادا اسے کو قائم کیجیے. بچوں کا پہلا لینا بہت آسان ہے, گھر والوں کو سمجھا دینا بہت آسان ہے, فاطمہ زہرا کو جواب دینا آسان نہیں. مرکز حسینی کے خادمین والنٹیئرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں, آپ بلا تکلف جیب میں ہاتھ ڈالیے جو بھی ہے آپ کے پاس. یہ نہ سوچیے ہم کون سے بات جب ہم دے کے آئے ہیں یا دس خرچ کر کے آئے ہیں یا ہم نے اس کے پہلے کچھ دے دیا تھا یا اس کے بعد دینے والے ہیں. ہر وقت کے کار خیر کی حیثیت الگ ہوتی ہے. یہ شب عاشور ہے, اس کے کار خیر کی عظمت کا کہ ارے وہ آپ کے وہ کیا پریشانی ہے جب آپ کے پاس اتنی بڑی شخصیت ہے, تو لاکھ اور دو لاکھ اور پانچ لاکھ اس کی اوقات کی کیا ہے؟ آپ کے پاس تو وہ ہے, کوئی دنیا میں نہ دینے والا ہوگا تو وہ خود کیا کم ہے؟ میں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم نے حساب یہ لگایا ہے وہ ہمیں دیں گے, ہم پیسہ بھی ان کی راہ میں دیں گے, وہ ہمیں دیں گے, وہ ان کے کرم کا تقاضا ہے, ہم ان کی راہ میں لگائیں گے, یہ ہماری غلامی کا تقاضا ہے. یہ کام یک طرفہ نہیں ہوتا ہے, یہ کام ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے. طاقت خدا دیتا ہے, بندہ اسی طاقت سے خدا کی بندگی کرتا ہے. مال خدا دیتا ہے, بندہ اسی مال کو خدا کی راہ میں لگاتا ہے. آل محمد کا صدقہ کھاتے ہیں, آل محمد کی راہ میں لگاتے ہیں. اس طرح بات کرے محمد آل محمد. بس عزیزان محترم, ذکر آ گیا تھا تو میں نے گزار, یہ عبادت کی رات ہے اور اسلام میں عبادت کی 10 قسمیں ہیں. بس جلدی جلدی سن لیجیے, موضوعات کی تفصیلات میں موقع نہیں ہے. اسلام میں عبادت کی 10 قسمیں ہیں جو برابر آپ کما کرتے ہیں, لیکن شاید بچے یوں نہ پہچانتے ہوں, اس لیے کہ بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے تو رٹا دیا جاتا ہے, وہ اس لفظ کے معنی بھی نہیں جانتے ہیں. بچوں کو بتایا کہ اصول دین 5, فروع دین 10, وہ سمجھے دین کسی درخت کا نام ہے. اس میں جو جڑ ہوتی تھی 5 چیزیں پائی جاتی ہیں, اور جو شاخیں ہوتی مطلب پائی جاتی ہیں, اس لیے کہ آسو کے معنی جڑ اور فرع کے معنی شاخ. نہیں عزیزو, جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں وہ ہیں 5, اور جو ان عقائد کی روشنی ہے بندگی کے طریقے ہیں وہ ہیں 10. جن کو آپ فروع دین کہتے ہیں یہ ہے بندگی کے طریقے, عبادت کے طریقے, یہ سب عبادات ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان میں کوئی کام بغیر نیت قربت خدا کے انجام نہیں پا سکتا. عبادت کے معنی کیا؟ ہر وہ کام جو خدا کے لیے کیا جائے وہی عبادت ہے. خدا کے لیے نہ ہو تو نماز نہیں, خدا کے لیے نہ ہو تو روزہ نہیں, خدا کے واسطے نہ ہو تو حج نہیں, خدا کے واسطے نہ ہو تو زکات نہیں, خدا کے واسطے نہ ہو تو جہاد نہیں ہے. یہ سارے کام کیونکہ خدا کے لیے ہوتے ہی نہیں کا نام ہو جاتا ہے عبادت. صلوات پڑھیں محمد. اس نقطے کو جلدی جلدی آپ محفوظ کر لیجیے, جن کو ہم کہتے ہیں فروع دین یہی ہیں عبادتیں اسلام میں, یہی عبادت. باقی معاملات ہیں تجارت و زراعت وغیرہ, لیکن یہ ہے عبادت جن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نماز سے اور تمام ہوتا ہے دشمنان خدا سے نفرت پر. باقی آپ کو یاد ہی ہے سب عبادتیں جو ہمارے مذہب میں ہیں. نماز ایک عبادت ہے, روزہ, حج, زکات, قمص, جہاد, نیکیوں کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, خاصان خدا سے محبت, دشمنان خدا سے نفرت, یہ ہیں سب عبادتیں, یہ ہیں اسلام کی عبادتیں. میں چاہتا تھا کچھ تفصیل گزارش کرتا مگر وقت نہیں ہے, صرف عنوان سرخی آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جا کے سوچئے کہ اس روشنی میں تو بہت سی باتیں آپ کے ذہن میں خود ہی آ جائیں گی. یہ ہیں اسلام کی عبادتیں جو 10 قسمیں ہیں, اور اگر سمجھنا چاہیں تو یوں پہچانیں کہ عبادتوں کی دو قسمیں ہیں. بعض عبادتیں مال کے ذریعے ہوتی ہیں, بعض میں مال کی ضرورت نہیں ہے. وہ عبادت جو مال سے ہوتی ہے اس کا نام ہے خمس و زکات. جلدی جلدی نوٹ کر لیں, جو عبادت مال کے ذریعے ہوتی ہے اس کا نام ہے خمس و زکات. وہ عبادت جو بغیر مال کے ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں, کبھی اپنے گھر میں ہوتی ہے, کبھی خدا کے گھر میں ہوتی ہے. جو عبادت خدا کے گھر میں ہوتی ہے اس کا نام ہے حج. جو عبادت اپنے گھر میں ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں, کبھی اندر ہوتی ہے, کبھی باہر آ جاتی ہے. اندر اندر ہو جائے تو اس کا نام ہے روزہ, باہر آ جائے اس کا نام ہے نماز. نماز دکھائی دیتی ہے, روزہ دکھائی نہیں دیتا ہے. عبادتیں اپنی ذات کی حدوں میں رہ جائیں تو ان قسموں میں شامل ہو جائیں. عبادتیں جب معاشرے کے اندر داخل ہوں تو معاشرے کے اندر عبادت کے دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ یہ ہے جو غلط ہے انہیں ٹھیک کیا جائے. توجہ کریں,
Thank you.
تو میں ایک نقطے طرف ضمناً توجہ دلانا چاہتا ہوں، دشمن علی کا کلیجہ جلانے کے لیے ہمارے جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں جانے ہی تو ان شاء اللہ چل جائیں گے۔ صلوات پڑھیں ہم دعا تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہ عبادتیں جن کا تعلق دو انسانوں کے درمیان ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، یا ان انسانوں سے تعلق ہے جن سے عمل کرانا ہے، یا ان انسانوں سے تعلق ہے جو عمل کر چکے ہیں۔ توجہ کریں، جن سے عمل، جن کو عمل کی دعوت دینا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یا نیکی کی دعوت دینا ہے یا برائی سے روکنا ہے۔ نیکی کی دعوت دینا ایک عبادت، برائی سے روکنا دوسری عبادت۔ یا وہ افراد ہیں جو اچھے برے ہیں، جو اچھے ہیں ان سے محبت کرنا ایک عبادت، جو برے ہیں ان سے نفرت کرنا دوسری عبادت۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ساری عبادتیں ہیں جو اسلام میں پائی جاتی ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں سرکار سے جو شہدا کی عبادتوں کے بارے میں ہر عبادت کی کوئی مثال گزارش کرتا کہ حسین نماز میں کہاں ہیں، روزے کی منزل میں کہاں ہیں، حج کے مرحلے میں کہاں ہیں، زکات کی منزل میں کہاں ہیں، حسین کا جہاد کیسا ہے، امر و نہی کیسا ہے، تولا کیسا ہے، دشمن خدا سے نفرت کیسی ہے۔ مگر دس موضوعات پر روشنی ڈالنے کے لیے تو شاید دس دن بھی کم پڑ جائیں گے، لہذا میں نے سرخی آپ کے حوالے کی ہے، اس رخ سے دیکھیے گا۔ صرف شب عاشور کے حوالے سے حسین کی ساری عبادتوں میں سے ایک عبادت جس کا نام ہے نماز۔ نمازوں کی منزل میں جہاں امام حسین ہے دنیا کا کوئی انسان نہیں، کوئی انسان نہیں۔ نماز کی منزلوں سے گزرتی ہے، میں نے اشارہ کیا دو دن پہلے، نماز کے تین مرحلے ہیں۔ نماز کے پہلے مرحلے کا نام ہے قیام۔ نماز کیا ہے؟ قربت اللہ، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ۔ اس کے پہلے مرحلے کا نام ہے قیام، دوسرا مرحلہ ہے رکوع، آخری مرحلہ ہے سجدہ۔ تو ساری عبادتوں میں پہلا درجہ ہے نماز کا، اور نماز میں سب سے آخری درجہ ہے سجدے کا۔ تو جس انسان کی شان عبادت کو پہچاننا ہو اسے باقی عبادتوں میں کیا دیکھو گے؟ نماز میں دیکھو، اور اگر نماز میں دیکھنا ہے تو قیام میں کیا دیکھنا ہے؟ رکوع میں کیا دیکھنا ہے؟ سجدے میں آگے دیکھو وہ کہاں ہے۔ توجہ کریں، اور جو عظمت عبادت حسین کو سجدوں سے پہچاننا چاہا، توجہ، سجدوں سے پہچاننا چاہا تو دو منتر ہمارے سامنے آئے، حسین سجدے میں یا حسین سجدہ گزار کی پشت پر۔ عظمت حسین دونوں طرح دیکھی، جب نبی سجدے میں تھے اور حسین پشت پر تھے تو حسین کی ایک عظمت سامنے آئی، اور جب حسین سجدے میں آئے تو حسین کی دوسری عظمت سامنے آئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم نے عظمت حسین ابن علی کو اس دن بھی دیکھا جب سرکار دو عالم سجدے میں تھے اور نوازا پشت پر ہے۔ نماز تمام ہو گئی، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ حل نظر اشے، اس لیے اس کے علاوہ کوئی کیا سکتا ہے؟ لوگوں نے سوچا کہ پیغمبر نے سجدے میں طول دے دیا تو شاید کوئی وحی نازل ہو گئی، حضور کیا کوئی وحی نازل ہو رہی تھی جو آپ سجدے میں رہ گئے؟ ہم بیچارے مسلمان انتظار ہی کرتے رہ گئے، کیا کوئی وحی نازل ہوئی تھی؟ پیغمبر نے کہا نہیں، میرا نواسا پشت پر آ گیا تھا۔ واقعہ آپ کو سنا ہوا، صبح شام بچہ بچہ جانتا ہے، میں رکنا بھی نہیں چاہتا، میں بیان کو آخری منزل تک لے جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک لفظ ہے جو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ تاریخ میں فکرا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا کوئی وحی نازل ہوئی؟ حضور نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں سجدے میں تھا، میرا نواسا آگے مجھ پر بیٹھ گیا تھا۔ یعنی لوگ یہ تو سمجھ سکتے تھے کہ وحی نازل ہو اور سجدے کو طول ہو جائے، لیکن یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بچہ آگے پشت پر بیٹھ جائے گا اور یہ سجدے کو طول دے دیں گے۔ تو پیغمبر کے لیے کتنا آسان تھا کہ لوگوں کی نگاہ میں اپنی حیثیت بچانے کے لیے فرما دیتے ہاں، نہیں تو جب کسی کو کیا معلوم ہے نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی, یہ تو وہ جانے اور وہ جانے جو نازل کرنے والا ہے. فرمائے کہ ہاں ہاں وہی نازل ہو رہی تھی تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے, ورنہ ہزار طرح کے اعتراضات پیدا ہوں گے, یہ کیسی نماز ہے, یہ آپ سجدے کر رہے ہیں کہ بچوں کو کھلا رہے ہیں, بچہ پوچھ تو بیٹھا سجدے وصول ہو رہا ہے, یہ کیسا سجدہ ہے. مگر پیغمبر نے صاف بتا دیا کہ میں وہی کے لیے نہیں ٹھہرا, حسین کے لیے ٹھہرا. ہائے ہائے, عجب نقشہ دیکھا, نبی ٹھہرے حسین کے لیے, ساری قوم ٹھہری ہے نبی کے لیے. یہ سر اٹھا لے تو نبوت سے انحراف ہو جائے, وہ سر اٹھا لے تو مرضی ہے خدا کو کیا کرے. اب میں اپنی زبان میں کہہ سکتا ہوں, پوچھنے والوں کو میں ہوتا تو جواب دیتا, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ارے یہی تو پوچھ رہے ہو کہ کیا قرآن نازل ہو رہا تھا. میرے لفظ سازی تو یاد رکھیے گا, یہی تو پریشانی ہے کہ کیا قرآن نازل ہو رہا تھا. میں ہوتا تو یہی کہتا ہاں ہاں, ارے قرآن ہی درمیان میں آ گیا تھا, فرق یہ ہے کہ تم سامد کا انتظار کر رہے تھے, نبی ناصر کا انتظار کر رہے تھے. ایک صلوات پڑھے محمد والے, تمہارا خیال یہ تھا کہ قرآن سامد کے لیے سجدے کو طول دیا جا سکتا ہے. نبی یہ سمجھا رہے تھے کہ جیسے قرآن سامد کے لیے سجدے کو طول دیا جا سکتا ہے, ویسے ہی قرآن ناطق کے لیے سجدے کو طول دیا جائے گا. حسین قرآن ہیں, حسین قرآن ناطق ہیں. جب قرآن ناطق پشت پیغمبر پر آ گیا تو سرکار نے سجدے کو طول دے دیا, اور یہی جو دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا. توجہ کریے, عظمت حسین کا دوسرا نقطہ بھی سامنے آ گیا. دو مرتبہ دیکھا نبی کو ناز برداری کرتے ہوئے, ایک مرتبہ سجدے میں تھے حسین پشت پر آ گئے, ایک مرتبہ منبر پر تھے حسین سامنے آ گئے. جیسے بچہ گرا نبی نے خطبہ توڑا, اور دونوں کا ایک ہی جواب ہے, نماز رکی ہوئی ہے قرآن ناطق کے لیے, حدیث روکی گئی ہے قرآن کے لیے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس ابھی آنے محترم زیادہ وقت نہیں ہے کسی تمہید کا یا کسی تفصیل کا, تو میں بات کو آخری مرحلے پر لے آیا. ایک آخری لفظ یاد رکھیں گے, عبادت قربت خدا کے لیے ہے. بندہ مالک سے قریب ہونا چاہتا ہے, اس کے یہ ذرائع ہیں جو پروردگار عالم نے معین کر دیے ہیں. جو ہم سے قریب ہونا ہو تو یہ ذرائع ہیں, نماز روزہ حج زکات, ان کے ذریعے آگے تم اس سے قریب ہو سکتے ہو. یہ قربت خدا کا ذریعہ ہے. مگر یہ یاد رکھنا, اگر میری قربت کے لیے ہے تو وہی ذریعہ ہوگا جسے میں نے معین کیا ہے. اگر مجھ تک آنا ہے تو وہی ذریعہ ہوگا جس کو میں نے معین کیا ہے. یعنی نماز کے ذریعے قریب ہونا ہے تو وہ نماز پڑھنا جو میں نے بنائی ہے. وقت نہیں ہے, سوچتے رہیے آپ. خدا کہتا ہے اگر مجھ سے نماز کے ذریعے ملنا ہے, نماز کے ذریعے مجھ سے قریب ہونا ہے تو وہ نماز پڑھنا جو میں نے بنائی ہے, ورنہ تمہاری بنائی ہوئی تم سے قریب بنائے گی, مجھ سے قریب نہیں بنائے گی. اگر روزے کے لیے روزے کے ذریعے مجھ سے قریب ہونا ہے تو ویسے رکھنا جیسے میں نے کہا ہے. اقیموا الصیام للیل, تمہارا کوئی روزہ مجھ سے قریب نہ بنائے گا, وہی روزہ قریب بنائے گا جو میرا بنایا ہوا ہے. اور یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ بہت سے بندے ہیں جو خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ یہ اعمال قریب بنا بھی سکتے ہیں یا نہیں. آج ہی ایک مرد مومن نے ٹیلی فون کیا اور پوچھا, مولانا میں روزے سے ہوں تو یہ بتائیے کہ یہ روزہ مغرب پر چلے گا یا بیچ میں توڑ دیا جائے گا. میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہے؟ پہلے سنا ہے کہ نو محرم کا روزہ بہت اہمیت رکھتا ہے، زیادہ میں رکھ لیا، کب ماہ رمضان کیا ہے اور کب محرم آیا ہے، پورا شوال گزر گیا روزہ یاد نہیں آیا، پورا ذوالقعدہ کا مہینہ گزر گیا روزہ یاد نہیں آیا، ذوالحجہ کا مہینہ گزر گیا، ارے خالی ایک عید ہی کا دن تو حرام ہے، تین مہینے سے زیادہ گزر گیا روزہ یاد نہیں آیا، اب یاد آیا تو خالی 9-10 محرم کو، بڑی فضیلت ہے، سنا ہے پھر بھائی کس سے سنا ہے آپ نے، اگر نہیں سنا تو آپ سن لیجیے، ہاں بالکل تازہ، آج ہی میں دیکھ رہا تھا اور نہایت معتبر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ موضوع میرے ٹھہرنے کا نہیں ہے لیکن چونکہ عبادتوں کا ذکر آ گیا ہے تو یہ جملہ یاد رکھیے گا تاکہ مومنین کو معلوم ہو جائے، اور اگر کسی اور کو نہیں معلوم ہے تو آپ بتا بھی سکتے ہیں، آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا صحیح مسلم کا، ہاں میں کسی غلط کتاب کا تو حوالہ دے پائی نہیں، میں مطالعہ کر رہا تھا، اس میں روزے عاشور کے روزے کے بارے میں دو روایتیں ہیں، دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جو مکے میں تھے اس وقت سرکار تو عالم دیکھا کہ دور جاہلیت سے لوگ عاشور کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، یہ الفاظ حدیث کے کہ حضور نے دیکھا کہ زمانے جاہلیت سے لوگ برابر عاشور کے دن روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، تو حضور نے کہا چلو ہم بھی شامل ہو جائیں، لہذا حضور بھی شامل ہو گئے، استغفر اللہ، اب میری مجبوری ہے کہ میں کہوں بات غلط ہے تو مصنف کی توہین ہو جائے، کہوں بات صحیح ہے تو پیغمبر کی توہین ہو جائے، لہذا بغیر کسی تبصرے کے یہ خبر سن لی گیا کہ حضور نے دیکھا کہ لوگ جاہلیت سے عاشور کے دن روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، تو حضور نے کہا لو ہم بھی رکھے لیتے ہیں، رکھ لیا، یہاں تک کہ پروردگار نے ماہ رمضان کے روزے نازل کر دیے، لیکن ماہ رمضان کے روزے کہاں نازل ہیں، جب حضور ہجرت کر کے مدینے آ گئے، یہ تاریخ تو معلوم ہے آپ کو، میں بیان کر چکا ہوں، ماہ رمضان کے روزے مدینے میں شروع ہوئے، یعنی اس کی میں 13 سال تک حضور وہی کرتے رہے معاذ اللہ جو جاہلیت میں ہو رہا تھا، یعنی یہ روزہ اسلام کی ایجاد نہیں ہے، مگر یہ اسلام کی ایجاد نہیں، حدیث میں یہی ہے کہ روز لوگ دور جاہلیت سے رکھ رہے تھے تو پیغمبر نے بھی رکھ لیا، جب ماہ رمضان کے روزے نازل ہو گئے اب پورا مہینہ، تو لوگوں نے پوچھا حضور اب اس روزے کا کیا ہوگا، اس دن پیغمبر کے باور تو کوئی روزہ تھا ہی نہیں، ایک ہی تھا، سال میں ایک روزہ رکھا کرتے تھے، خدا نے ایک کے بجائے 30 دے دیے، تو لوگوں نے پوچھا حضور بتائیے اس روزے کا کیا ہوگا، فرمایا یہ والا تو ہو گیا ہے واجب، وہ والا ہے اختیاری، یعنی ابھی بھی اگر طریقہ جاہلیت کو زندہ رکھنا چاہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک حدیث ہے کہ یہ روزہ رکھتے تھے اہل جاہلیت اور پیغمبر نے اسی کو اختیار کر لیا تھا، خدا نے ماہ رمضان کے روزے نازل کر کے پیغمبر کو اس میں سے نکال لیا، کیا پھر وہی لفظ کہوں گا بلا تبصرہ، آپ کی عقل اور آپ کی ایمان کے حوالے، ایک روایت یہ، دوسری روایت یہ کہ پیغمبر جب مدینے آئے ہجرت کر کے تو پیغمبر نے دیکھا کہ عاشور کا دن آیا اور یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، تو حضور نے پوچھا یہودیوں سے، کیونکہ مدینہ میں تو یہودی رہا کرتے تھے، بھائی تم لوگ آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو، اس لیے یہ تو مکے کے جاہلیت والوں کا کام تھا، تم کیوں رکھتے ہو، تو آپ کو نہیں معلوم ہے جناب موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں خدا نے عاشور کے دن فتح دی تھی، لہذا ہم اسی فتح کی خوشی میں یہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا اچھا یہ تو ہم کو معلوم ہی تھا، یہ تمہیں معلوم تھا کہ اللہ نے موسیٰ کو عاشور کا دن فاتح بنایا تھا، اچھا ہوا تم نے بتا دیا، تو اگر یہ موسیٰ کی خوشی میں ہو رہا ہے تو ظاہر ہے موسیٰ تو ہماری برادری کے تھے، تمہاری برادری کے تھے نہیں، برادری کے معنی سمجھے آپ، یعنی موسیٰ کو امتی تو تھے نہیں، وہ تو پیغمبر تھے، لہذا ہماری برادری کے تھے، تو جب تم لوگ کو موسیٰ کی خوشی منا رہے ہو تو ہم بھی منائیں گے، اور کیا ہو گیا، حضور نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی رکھیں گے، حضور نے فرمایا کہ ہم بھی رکھیں گے، اچھا ہو گیا رکھ لیا، اب آ گیا عاشور مسلم رکھ لیا، مگر لوگوں نے یہودی تو آپ جانتے ہیں ہمیشہ شریر رہے ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا دیکھا مسلمانوں کا پیغمبر بھی بالآخر ہمارے راستے پر آ گیا، اب جو لوگوں نے آپس میں چنی گوئیاں شروع کی, یہودیوں نے تانے دینا شروع کیا, تو معلوم قرآن مجید پڑھتے ہی رہتے, ایک قبلے کے مسئلے میں کتنے تانے تھی یہودیوں نے, اب لوگ نماز بھی خطرے میں پڑ گئی, روزہ بھی, یاد ہے یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس کچھ نہیں ہے, جو ہم کر رہے تھے وہی کرنا شروع کر دیا. تو ابن عباس دوڑے ہوئے آئے, یا رسول اللہ ایک کام اور کر دیے. فرمایا وہ کیا؟ کہ عاشور کا روزہ تو یہودی رکھتے ہیں, آپ نے اس کو اختیار کر لیا, وہ تانے دے رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, تمہارا پیغمبر ہمارا اتباع کر رہا ہے, تو ایسا کیجیے حضور کہ ایک روزہ اور جوڑ دیجیے, یعنی 9 اور 10 دو دن رکھیے, تاکہ ہم ان سے کہہ سکے نہ لائق ہو بے ایمانو, یہ تمہاری پیروی نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا اسپیشل قانون ہے, تمہارے یہاں ایک دن کا قانون ہے, ہمارے یہاں 2 دن کا قانون ہے. اب جو ابن عباس نے آگے درخواست پیش کی تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر خدا نے اگلے سال تک مجھ کو زندہ رکھا, ابھی سال تو غلطی ہو گئی کہ خالی ایک ہی دن رکھا اور تم بیچاروں کو تانے برداشت کرنا پڑے, لیکن اگر اگلے سال تو خدا نے زندہ رکھا تو اگلے سال 2 رکھوں گا, 9 کو بھی اور 10 کو بھی, تاکہ یہودی بےمان مسلمانوں کو ستا نہ سکے, اذیت نہ دے سکے. اس کے بعد خود صاحب کتاب نقل کرتے ہیں کہ مگر, ابھی الفاظ دے رہے ہیں کتاب کے لیے, ہاں مگر یہودیوں کی خوش قسمتی کہیے یا مسلمانوں کی بد قسمتی کہیے کہ حضور اگلے سال زندہ نہ رہے, حضور اگلے سال عاشور تک زندہ نہ رہے اور سرکار دنیا سے چلے گئے, نتیجہ یہ کہ ایک ہی رہ گیا دونوں ہو سکے, اور ابن عباس کی حسرت دل کی دلی میں رہ گئی اور یہودیوں کو تانے دینے کا موقع رہ گیا. میں نے عرض کیا کہ خبر بلا تبصرہ, جو سمجھ سکتے ہیں ان سے پوچھئے, شاید سمجھا سکیں کہ کیا پیغمبر اسی دن کے لیے بھیجا گیا تھا؟ نہ کوئی بہیے خدا, نہ کوئی قانون الہی, نہ کوئی مرضی پروردگار, نہ کوئی اللہ کا فرمان, جو جاہلیت والے کریں وہ کرے, جو یہودی کرے وہ کرے, مکے میں وہ کرے جو اہل جاہلیت کریں, مدینے میں وہ کرے جو یہودی کریں. اور ابن عباس سمجھائے تو کہ ہاں اب قانون بنے گا, یعنی قانون الہی کے بھی ابن عباس کے مشورے سے بنے گا, اور ہمیں حضور نے وعدہ کر لیا اگلے سال کا, اور اگلے سال نہ رہ گئے, اس نہ رہ گئے بس ایک جملہ نوٹ کر لیے کام آئے گا, نہ رہ گئے کیا مانی, حضور کب گئے دنیا سے, حضور دنیا سے کب گئے, سب کو معلوم ہے 11 ہجری میں تو حضور نے روزہ گئے, سرکار دو عالم گئے, یا ماہ سفر کے آخر میں اور یا چل گئے رب الاول کے شروع میں, میں اس بحث میں نہیں پڑتا, لیکن بالآخر 11 میں حضور دنیا سے گئے. تو یہ واقعہ کب کا ہے کہ اگلے سال دن کا نہیں ہے, محرم 2 مہینے پہلے تو آیا تھا, 28 سفر اگر ہے تو ظاہر 10 محرم اس سے پہلے جوڑ لیجیے, اگر پہلی دوسری 10ویں 12ویں کوئی ربیع الاول ہے اس سے جوڑ لیجیے, یعنی 2 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب حضور نے روزہ رکھا, ابن عباس سے گزارش کی روزہ اور رکھیے, فرمایا اگلے سال دیکھا جائے گا, اور کیا. تو اس کے معنی کہ حضور نے پہلا روزہ رکھا 11 میں, یہودیوں کو دیکھ کے پہلا روزہ رکھا حضور نے 11 میں, اور 12 میں رہنے کی نوبت نہیں آئی. نہیں غور کریں میں نے کیا کہا, یہ تاریخی نقطہ نوٹ کیجیے کہ حضور نے پہلے سال روزہ رکھا شروع کر دیں یہودیوں کو دیکھ کے, اگلے سال بھی نہ رہے ورنہ 2 رکھے, یہ ہے روایت. اب اس روایت کے بارے میں اتنا ہی کہنا ہے کہ جائیے پڑھے لکھے مسلمانوں سے پوچھئے کہ 11 تک مدینے میں کوئی یہودی رہ گیا تھا؟ خیبر کی فتح کے بعد مدینے میں کوئی یہودی رہ گیا تھا کہ جن کو دیکھ کے حضور نے روزہ شروع کیا تھا؟ کیسے اس روزے کو برداشت کیا جائے, اور کیسے توحید پیغمبر کو برداشت کیا جائے جو مکے میں رہے تو جاہلیت کے ساتھ رہے اور مدینے میں تو یہودیت کے ساتھ چلا جائے؟ میں تو پیغمبر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اتنا ضرور ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا, ابھی تک تو ہم سے کہا جاتا تھا کہ وہ کرتے ہو جو یہودی کرتے تھے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. یہ ہے کل تاریخ حقیقت, چونکہ کتاب میں موجود ہے. جہاں بھی جائیں گے آپ خود مطالعہ کر لیں گے, آپ کو معلوم ہو جائے گا. اس لیے میں نے مومن مسئلہ پوچھا تو میں نے چاہا کہ سارے مومنین پر مسئلے کی وضاحت ہو جائے, ورنہ ظاہر ہے کہ اس کا یہ موقع نہیں تھا. بس میں اپنے بیان کو آخری مرحلے تک لے آیا. فرزند رسول الثقلین, جب مندر عبادت میں آئے تو کوئی طریقہ عبادت ایسا نہیں تھا جس کو حسین نے معراج بندگی تک نہ پہنچا دیا ہو. ہر عبادت ہے رضا خدا کے لیے, نماز رضا خدا کے لیے, روزہ رضا خدا کے لیے, حج و زکات رضا خدا کے لیے. اسلام میں تو اتنی ہی عبادتیں تھیں رضا خدا کے لیے. توجہ کریں, میں بات تمام کر رہا ہوں. ہمیں خدا کی رضا چاہیے نماز کے ذریعے, روزے کے ذریعے, حج کے ذریعے, زکات کے ذریعے, جہاد کے ذریعے. یہ راستے ہیں رضا خدا کو حاصل کرنے کے لیے. مگر حسین نے رضا خدا کے ایک نیا راستہ بتایا. 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پر ہے, خیمے سے باہر آئے, ایک کمسن بشیر کو ہاتھوں پر لیے ہوئے اور سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا. آواز ہی پروردگار ان کا نہ ہاذا یرضی فخذ ہو. پروردگار اگر تیری رضا اسی میں ہے کہ میرا 6 مہینے کا بچہ بھی کام آ جائے تو میں لے کے آ گیا ہوں, میں اس لال کو بھی قربان کر دوں گا. حسین کو فقط تیری رضا چاہیے. حسین نے رضا کا ایک نیا راستہ اختیار کیا جس پر نہ کبھی کوئی نبی چلا تھا نہ کوئی ولی چلا تھا. یہ رضا کا نیا راستہ ہے جو حسین ابن علی نے نکالا ہے. 6 مہینے کے بچے کو لائے ہیں راہ رضا الہی میں قربان کرنے کے لیے. بس آئیے اسی راہ رضا پر چلے اور بیان کو آخری منزل تک لے جائیں. وہ موقع جب سارے چاہنے والے کام آ گئے, نہ اصحاب و انصار, نہ دل کے ٹکڑے, نہ دوست کے پالے, زہرا کلال اکیلا ہے. ایک بلندی پر آ کے آواز دیتا, حل من ناصر ینصرنا. بس عزیز و آپ متوجہ ہو گئے. بس ایک 10 منٹ اپنے ذہنوں کو میرے ساتھ رکھے. آشور کی رات ہے, انشاءاللہ بہت روئیں گے, بہت مصاب ہوں گے. یہ خیال تھوڑی دیر سے مجھے تڑپا رہا ہے. کل میں نے یہ کہا تھا کہ میرے سامنے اتنے نوجوان بیٹھے ہیں, ان سے کہوں گا علی اکبر کا ماتم کرے. آج سوچ رہا ہوں کس سے کہوں. کس سے کہوں, کسے دعوت دوں, کسے بلاؤں, کسے پکاروں. ایک ہی لفظ کہوں گا, آدھی رات کا وقت آ گیا ہے. اے میری بہنوں, اگر تمہاری گودیوں کے بچے سو گئے ہو اے میری بیٹیوں, اگر تمہاری گود کے بچے سو گئے ہو تو بچوں کو چوکا دو, علی اصغر کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. کل کا دن آئے گا تمہارے بچے رہیں گے مگر رباب کا لال نہ رہے گا. ہائے وہ ہنگام جب حسین استغاثے کی آواز بلند کر رہے تھے اور ایک مرتبہ کوہرے میں کوہرام برپا ہوا خیمے میں. جیسے خیمے سے کوہرام کی آواز بلند ہوئی, حسین دوڑ کے درے خیمہ پر آئی. بہن زینب خیر تو ہے, کوئی تازہ مصیبت گزر گئی؟ یہ رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کہا بھیا کوئی اور مصیبت تو نہیں ہے؟ آپ کی آواز سن کے علی اکبر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. سنو سنو رونے والوں, بھیا آپ کی آواز سن کے اصغر نے اپنے وجولے سے گرا دیا. کہا بہن میں سمجھ گیا, لاؤ میرے بچے کو لاؤ. کہا بھیا مگر وہ کسی کی گودی میں آتا نہیں ہے. علی اصغر کسی کی گودی میں نہیں آتے. کہا بہن سے مجھے لے چلو. ثانیہ زہرا بھائی کو لے کے علی اصغر کے جھولے کے قریب آئی. نہ جانے باپ نے کیا کہا, نہ جانے بچہ کیا سمجھا. جیسے حسین نے ہاتھ پھیلایا بچہ ہو کے باپ کی گودی میں آ گیا.
بابا میں میدان میں جانے کے قابل نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اب مجھے لے چلے۔ حسین نے بچے کو لیا، لے کے چلے، جو تیرے خیمہ کے قریب پہنچے، دیکھا نواب سر جھکائے کھڑی ہے۔ بہت روئیں گے آپ۔ دیکھا رباب سر جھکائے کھڑی ہے۔ حسین نے کہا رباب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہا آقا میں دیکھ رہی ہوں کہ صبح سے جو گیا وہ پلٹ کے میدان سے نہیں آیا، میں چاہتی ہوں اپنے راہ میں لال کو در خیمہ سے رخصت کر دوں۔ حسین نے رباب کو تسکین دی، اے رباب اب تک جو میدان میں گیا اس کے بارے میں خیال ہو سکتا تھا، شاید لڑنے کے لیے آیا ہوگا، جنگ کرنے کے لیے آیا ہوگا، تمہارا لال تو جنگ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ میں لے جا رہا ہوں، علی اصغر کی پیاس سمجھاؤں گا، شاید ظالموں کو رحم آ جائے۔ ماں کا دل ٹھہرا، حسین ایک بلندی پر لے کے آئے، آ کے آواز دی ہے فوج جفاکار، اے قوم جفاکار، اے ظالموں تمہیں معلوم ہے میرے بچے کا حال کیا ہے؟ میرا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، میرے اصغر کو پانی نہیں ملا۔ اگر تمہارے خیال میں میری کوئی خطا ہے تو 6 مہینے کے بچے کی کوئی خطا تو نہیں ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا اعتبار نہیں ہے تو لو اسے خاک پر لگائے دے دو۔ کوئی رحم کھانے والا نہیں، جلتی رہے تو حسین نے لگا دیا اور برا گھبرا کے بچے کو اٹھا لیا۔ اے بیٹا یہ میری بات تو نہیں سمجھتے اصغر، اب تم بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو؟ علی اصغر نے سوکھی زبان کچھ چھوٹا پر یہ منظر دیکھنا تھا کہ فوج دشمن میں کوہرام برپا ہو گیا، فوج کا نقشہ بدلنے لگا۔ ابن سعد نے آواز دی اور بولا کہاں ہے؟ اور بولا سامنے آیا کہ اختر کلام حسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، ظالم نے دوش سے کمان اتاری، بدولاد والو دل سنبھالو، تیر چلے کمان میں دو جوڑا، علی اصغر کے گلے کو نشانہ بنایا، تیر چلا بچے کے گلے پر لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو دیکھا علی اصغر کے ہو چکا مسکراہٹ، اے بابا، اے بابا میں مسکرا کے جا رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہو بابا، آپ پریشان نہ ہو، حسین اصغر کو لے کے چلے، اصغر کو لے کے چلے در خیمہ کی طرف۔ در خیمہ کے قریب آئے، نہ جانے کیا خیال آیا کہ ماں بچے کو اس عالم میں کیسے دیکھے گی، پلٹ آئے، پھر آگے بڑھے، پھر پلٹ آئے، بار بار آگے بڑھتے ہیں، واپس آتے، انا للہ وانا الیہ راجعون، بس ابھی جو آخری مرحلہ اور مسجد سلام کر دی، باقی جو کچھ ہے وہ انشاءاللہ کل گزارش کروں گا۔ مختر کے ذہن میں آئے در خیمہ پر اور آ کے آبادی رباب اپنے لال کو لے جاؤ، ہاں رونے والو، حسین نے آواز دی رباب اپنے لال کو لے جاؤ۔ خیمے میں جیسے ہی آواز آئی، روایت کا انداز کہتا ہے ادھر سے رباب چلی ادھر سے سکینہ، مگر مقتل کہتا ہے کہ سکینہ پہلے آئی رباب بعد میں آئی۔ شاید راز یہ رہا ہو کہ 25 دوڑ کے آ گئی، ماں کے قدم نہیں اٹھتے۔ سنو سنو، در خیمہ پر آ کے سکینہ نے کہا بابا اصغر کو پانی پلا لائے، بابا بھیا کو پانی پلا دیا، ارے سکینہ بھی تو پیاسی تھی۔ حسین چپ کرے ہیں، رباب آگے بڑھی، لائیے آقا میرے بچے کو لائیے، اب جو رضا کا دامن الٹا۔ ماں نے دیکھا گلے پتیر کے نشان، اے میرے لال، اے میرے علی حضرت، ارے اس عمر کے بچے کیا یوں نہیں کیے جاتے رہے؟ ماں تڑپ رہی ہے، حسین سر جھکائے کھڑے ہیں، والی حضرت
تَطْهِيرًا.
أما بعد فقد قال سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا
لا
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ سے دوست رکھے جو میرے حسین سے محبت کرے. کائنات میں اس انقلاب کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جسے پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں اتنا بلند کیا ہو اسے بعد پیغمبر اتنا گرا دیا جائے. ایک دن تھا جب حسین پیغمبر کے کانوں پر تھے اور ساری امت یہ منظر دیکھ رہی تھی. ایک دن تھا جب حسین پوچھتے پیغمبر پر سجدے میں تھے اور ساری امت یہ منظر دیکھ رہی تھی. جس قوم نے ایک دن حسین کو پشتے پیغمبر پر برداشت کیا دوسرے دن پشتے فرس پر برداشت نہیں کیا. وہ جس کے دروازے پر ساری امت سلام کرنے آتی تھی زمانہ یوں منقلب ہو گیا کہ اس کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں دے کر آئے. جس کے لیے پیغمبر خطبے کو توڑ کے منبر سے اتر آتے تھے وہ صحرا کربلا میں کچھ کہنا چاہتا ہے اور آواز آتی ہے ما تقول ابن فاطمہ فاطمہ کے بیٹی کیا کہنا چاہتے ہو ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. امام حسین نے کربلا آنے کے بعد ہر قدم پر اتمام حجت کا فریضہ انجام دیا اور یہ چاہا کہ لوگوں کو یاد دلایا جائے کہ میرا پیغمبر سے رشتہ کیا ہے پیغمبر اسلام کی نگاہ میں میری حیثیت کیا ہے. حد یہ ہے کہ بچپن کے جانے سار حبیب کو بھی خط لکھا تو حسین نے یہی لکھا حبیب تمہیں تو معلوم ہے کہ پیغمبر سے میری قرابت کیا ہے. خور کے رسالے سے ملاقات ہوئی انہیں بھی سمجھایا تمہیں تو معلوم ہے کہ پیغمبر سے میرا رشتہ کیا ہے اور اسی لیے جو امام حسین نے کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو حر کو وہی رشتہ یاد آیا. کہا حسین آپ کے علاوہ اگر کوئی اور یہ لفظ کہہ دیتا تو غیرت دار انسان برداشت نہ کرتا اور جواب ضرور دیتا مگر کیا کروں آپ کی ماں باتوں میں تیرا کوئی راستہ امام حسین نے اتمام حجت کا بچا کر نہیں رکھا تاکہ کوئی روز قیامت یہ نہ کہنے پائے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے اور کس کے مقابلے میں یہ فوجیں تیار کی جا رہی ہیں اور کس کا خون بہانے کی تیاری کی جا رہی ہے. اتمام حجت کے انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا کہ امام حسین نے جہاد شروع کرنے سے پہلے اسے اپنا مؤذن بنایا تھا جس کا لہجہ پیغمبر کا لہجہ تھا اس کی آواز پیغمبر کی آواز تھی تاکہ دنیا کو ایک مرتبہ پھر پیغمبر یاد آ جائے شاید کسی کو ہوش آ جائے کہ حسین نواز ہے پیغمبر ہے شاید کسی کو خیال آ جائے کہ حسین نواز رسول ہیں اور کوئی راہ راست پر آ جائے جن کے نفس میں صلاحیت تھی. بہرحال وہ راہ راست پر آئے جن میں سب سے نمایاں نام حر ابن یزید ریاحی کا. عزیزان محترم یہ رات جب اختتام کی منزل تک پہنچ رہی ہے عاشور کی رات آپ شام سے مجلس میں رہے ماتم میں رہے سینہ زنی کرتے رہے غم مظلوم کربلا میں آنسو بہاتے رہے اور بہرحال یہ سارے کام پرسکون ماحول میں انجام دیتے رہے. اگر کسی کو پیاس محسوس ہوئی تو پانی مل گیا، اگر کسی ماں کی گود میں بچہ تڑپ گیا تو دودھ کا انتظام ہو گیا، نہ کہیں نرغ عادہ ہے، نہ کہیں دشمنوں کا ہجوم ہے، نہ کہیں حملے کا خطرہ ہے، نہ کہیں خیموں میں قحطیاب ہے، نہ کہیں بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، نہ کسی کے کہ اس بچے جمع ہو کے آواز دیتے العطش العطش، مگر امام حسین یہ رات کیسے گزار رہے ہیں؟ کربلا میں یہ رات کیسے گزری کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے. مختصر سے وقت میں میں فقط تین باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تینوں باتیں آپ کو لونے کے لیے بہت کافی ہیں. تاریخ کربلا نے عاشور کی رات کے نہ جانے کتنے مواقع و مناظر نقل کیے ہیں، مگر سب کے بیان کرنے کے لیے موقع نہیں ہے. فقط دو تین مسائل ایسے ہیں جن کی طرف شاید ہمارے ذہن متوجہ نہیں ہوتے، اور کسی ایک لفظ کی طرف بھی اگر ذہن متوجہ ہو جائے تو یہاں نہیں جب یاد آئیں رونے کے لیے کافی. ایک منظر تھا عاشور کی رات جس کا بیان کرنے والا حسین کا ایک چاہنے والا ہے، مشہور و معروف نام ہے بریر حمدانی. بریر کہتے ہیں کہ امام حسین کی یوں تو رات عاشور کی رات عبادت الہی میں گزر رہی تھی، ذکر خدا، تلاوت قرآن، نماز، تسبیح و تحلیل. ایک مرتبہ کہتے میں نے اچانک دیکھا کہ مولا خیمے سے باہر نکلے. میں پریشان ہو گیا، آقا خیمے سے باہر کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ چاروں طرف نرغ عادہ ہے، 30,000 کم سے کم فوج ہے، اور درمیان میں چند خیمے، لیکن چونکہ مولا نے کسی کو ساتھ نہیں لیا، بلایا نہیں، لہذا میں مولا کے ساتھ تو نہیں چلا لیکن پیچھے پیچھے چلا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ظالم مولا کو اکیلا دیکھ کے اذیت دینے کا ارادہ کرے. سن نہ سکو گے عزیز ہو. کہتے ہیں مطلب میں نے دیکھا کہ مولا اپنے ہی خیموں کی پشت پر آئے اور خیموں کے گرد خود ہی اکیلے دورہ فرما رہے ہیں اور زمین سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں. آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر کچھ ہٹایا، کچھ صاف کیا. میں نہ سمجھ سکا، گھبرا کے میں آیا. میں نے کہا فرزند رسول، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ خیمے سے اکیلے کیوں نکلے؟ نہ غلاموں کو ساتھ لیا، نہ گھر کے کسی آدمی کو ساتھ لیا، اور یہ آپ اپنے دست مبارک سے زمین صاف کر رہے ہیں، اسے ہم غلام کیسے برداشت کریں گے؟ کہاں میں دیکھ رہا تھا خیموں کے گرد اگر کانٹے ہیں تو انہیں ہٹا دیا جائے. خیموں کے گرد اگر کانٹے ہیں تو انہیں ہٹا دیا جائے. کہا میں نے سمجھا اس کی مسئلہ کیا ہے. کہا مجھے معلوم ہے ان خیموں کا انجام کیا ہونے والا ہے، مجھے معلوم ہے کہ کل ان خیموں میں آگ لگنے والی ہے جب گھبرا کے بچے باہر نکلیں گے. اگر بچوں کے پیر میں کوئی کانٹا چپ گیا تو نکالے گا خود. اللہ، ایسا مہربان امام، ایسے مصیبت کے ہنگام میں حسین کو ان بچوں کی فکر ہے جو جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلنے والے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ دیکھ لوں خیمے کی گرد
حفاظتی انتظامات کیسے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں موقع پا کے خیموں میں داخل ہو
جائے.
لیکن امام نے نو محرم کو یہ انتظام کیا اور اپنے حساب سے کہا کہ خیموں کے گرخندہ کھود دی جائے تاکہ لڑائی کا ایک رخ رہے، ایک طرف جنگ ہو، اشکیا اور کسی طرف سے نہ آنے پائے. اللہ، عاشور کی رات یہ انتظام ہو رہا تھا کہ اشکیا کسی طرف سے خیمے میں نہ آنے پائے، اور امام حسین نے اس کا مکمل انتظام کر لیا، مگر جب عصر کا ہنگام آیا تو یہی خیمے تھے جن میں آگ لگی ہوئی تھی اور اشکیا چاروں طرف سے خیموں میں داخل ہو رہے ہیں. اجرکم اللہ، یہ عاشور کی رات کا ایک منظر تھا. دوسرا منظر، عبادت الہی کرتے کرتے جب کافی رات گزر گئی تو امام حسین خیمے سے برآمد ہوئے. اب خیموں کے گرد دورہ کرنے کے بجائے میدان کو رخ کیا. اس مرتبہ چاہنے والے نافع ابن ہلال نے دیکھ لیا، مولا ادھر جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے غلام چلا. آہٹ محسوس کی، مڑ کے دیکھا، نافع تم کہاں رہے ہو؟ کہا کہ آپ اکیلے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ذرا میں مقتل کا جائزہ لینا چاہتا ہوں. آقا، مقتل میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہو، بتاؤ کیا دیکھنا ہے. ہاتھ پکڑا، ساتھ لے کے چلے. کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر گھوڑے سے گرے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حبیب مارے جائیں گے. یہاں کو رہے، یہاں تو ہے، یہاں مسلم، یہاں تم گھوڑے سے گرو گے. اور آگے بڑھ کے اشارہ کیا، یہ دریا کا کنارہ دیکھ رہے ہو. یہاں میرا علمدار مارا جائے گا. اور آگے بڑھے، ایک مقام پر ٹھہر گئے. نافع منتظر ہے کہ مولا کیا بتانا چاہتے ہیں. کہا نافع، یہ نشے بھی دیکھ لو. آقا، یہ کس کی جگہ ہے؟ کہا یہاں سے کہ ہنگام، تمہارا امام گھوڑے سے گرے گا. یہ کہہ کے مولا آگے بڑھ گئے اور نافع ساتھ ساتھ. ایک مرتبہ جرات کر کے، ہمت کر کے سوال کر لیا، آقا ہر جگہ میں آپ کے ساتھ گیا، جو جگہ آپ نے دکھلائی میں نے سب منظر دیکھ لیے، لیکن ایک منظر میں نے دیکھا، جی چاہتا اس کے بارے میں کچھ پوچھوں. فرمایا تھا یاد کرو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہ جب نصیب کے پاس سے آپ گزرے تو میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز کر دی. جیسے کوئی بیوی ہیں اور کہہ رہی واہ حسینا، اے مولا، یہ مقتل میں کوئی خاتون کیسے آ گئی اور آپ کیسے دیکھ کے آگے بڑھ گئے؟ کہا تم نہ پہچانو گے، یہ میری ماں فاطمہ ہے. اے نافع، جس کا گھر اجڑنے والا ہو، کیا وہ ماں چین سے بیٹھے گی؟ اب ماں مقتل میں آ گئی. پلٹ کے آئے، در خیمہ پر چاہنے والا ٹھہر گیا، امام خیمے کے اندر آئے. مگر جیسے خیمے کا پردہ اٹھا کے اندر داخل ہوئے، ابھی غلام کے کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ جیسے بہن دروازے کے پاس کھڑی بھائی کے انتظار کر. اے بھیا، اندھیری رات میں کہاں چلے گئے تھے؟ کہا بہن، ذرا مقتل کا جائزہ لینے کے لیے گیا تھا. تو کیا یہ طے ہے کہ کل جنگ ہونے والی ہے؟ کیا یہ طے ہے؟ جب کوئی اور راستہ نہیں کہا زینب، یہ تو طے ہے، اب کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہ گیا. اے بھیا، تو کیا آپ نے اپنے چاہنے والوں کو آزما لیا ہے؟ اگر کہیں عین وقت پر ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تو زینب کیا کرے گی؟ بھیا سننا تھا. یہ سننا تھا کہ نافیہ دوڑ کے چلے خیمہ اصحاب کی طرف آئے, ہر دروازے کے پاس کھلو کے آواز دی, حبیب زہیر مسلم برہیر تمہاری زندگیوں کا کیا فائدہ؟ اصحاب گھبرا کے خیموں سے نکل آئے, اے نافے یہ کیا خبر لے کے آئے, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ تمہیں خبر نہیں ہے, دختر زہرا کو تم پر بھروسہ نہیں ہے. بنت فاطمہ کو تمہاری وفا پر اعتماد نہیں ہے, ارے یہ تم خبر کہاں سے لے آئے؟ کہ مولا خیمے کے اندر کے شہزادی پوچھ رہی تھی, بھیا کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہ ساتھی ساتھ چھوڑ کے چلے جائے. بھائی یہ سننا تھا کہ صاحب ایک مرتبہ باہر نکلے, ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے, تلواروں کو نیام سے نکالا, نیاموں کو توڑ توڑ کے پھینکا, در خیمہ پر آئے, آواز دی زہرا کے لال. امام حسین گھبرا کے خیمے سے باہر آ گئے, اے میرے ساتھیوں خیر تو ہے؟ کہ ہم نے سنا ہے کہ شہزادی کو ہم پر اعتبار نہیں ہے. مولا ہمارا ایک پیغام پہنچائیے. اور فرما دیے شہزادی یا تو ہماری بابا پر اعتبار کیجیے یا اجازت دی اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کاٹ لیں. ہم یہ نہ سن سکیں گے کہ ہماری وفا پر اعتبار نہ کیا جائے. امام حسین نے کہا میرے چاہنے والوں اگر تم پر اعتبار نہ کیا جائے گا تو کس پر اعتبار کیا جائے گا؟ خدا جانتا ہے اولین و آخرین نہ کسی کو ایسے اصحاب نہیں ملے جیسے تم. تمہاری وفا پر سب کو اعتبار ہے, ابھی وقت نہیں آیا. تمہاری ماں باپ سب کو اعتبار, دیکھا بہن یہ میرے چاہنے والے, دیکھا تم نے زینب یہ میرے چاہنے والے, یہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہیں, فقط میری اجازت چاہیے. اللہ جس نے عاشور کی رات یہ جوش وفا دیکھا ہو, یہ وفاداری کی شان دیکھی ہو کہ اپنے ہاتھوں سے گلا کاٹنے کے لیے تیار ہیں, وہ بہن عصر کے ہنگام یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ بھائی در خیمہ پر آواز دے رہا, اے میرے شیرو, اے میرے جانبازو, تمہارا امام پکار رہا ہے. مقصد سے کوئی آواز نہیں آتی, مقصد سے کوئی آواز نہیں آتی, مگر شہزادی کہتی ہے کہ دیکھا گیا شہیدوں کے لاشیں تڑپ رہے ہیں. اور کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی ہے, زہرا کے لال, اگر موت میں مجبور نہ کر دیا ہوتا تو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے, اور اس غم میں آنسو بہانے کی توفیق دے. ایک رات چند سار چند دم ہے, مگر روتے روتے کبھی انسان تھک جاتا ہے, کبھی آنسو خشک ہو جاتے ہیں, کبھی نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے, مگر ہائے وہ ماں کیا کرے گی. کہ شرق و غربی عالم میں جہاں بھی اس کے لال کی سزا بچھی ہوئی ہے, روح زہرا وہی موجود ہے. بھائی جملہ سن لیجیے اور مجلس کو اختتام کی منزل تک لے جاؤں. جس دن پیغمبر اسلام نے خبر سنائی تھی فاطمہ یہ میرا لال مارا جائے گا, تو ماں نے یہی تو پوچھا تھا, بابا یہ میرا لال جب مارا جائے گا تو ہم میں کوئی رہے گا؟ فرمایا نہیں فاطمہ, نہ میں رہوں گا, نہ علی رہیں گے, نہ تم رہو گی, نہ حسن رہیں گے. کہا بابا تو میرے لال کی سب زیادہ خود چاہیے. میرے لال کو روئے گا کون؟ کاش کوئی ہوتا کہتا بیوی آپ پریشان نہ ہو. اگر ان بزرگوں میں کوئی نہ رہے گا تو بہنیں رہیں گی, بیٹیاں رہیں گی, بیٹا رہے گا, مگر فاطمہ کو معلوم ہے جو رہیں گے وہ رو نہ سکیں گے. کسی کی آنکھ میں ایک آنسو آ جائے تو اشکیا دو کے نیزہ سے اذیت. یہ کربلا کا عالم فاطمہ کو آرزو ہے کہ میرے لال پر ہونے والا کون ہوگا, سب زیادہ بچھانے والا کون ہوگا, جی چاہتا ہے پورے مجمع کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے گزارش. شہزادی نہ ہمارے رونے کی کوئی حیثیت ہے نہ ہمارے ماتوں کی کوئی حیثیت ہے, لیکن باہر آج یہ غلام موجود ہے. آپ کے لال کے غم میں آنسو بہانے کے لیے, اور اس کی قدر تو وہی ماں جانتی ہے جس کو آرزو تھی کہ میرے لال کی سب زیادہ بچھائی جائے. بس عاشور کی رات کا آخری منظر اور بیان آخری منظر تک. ایک مرتبہ امام حسین خیمے میں آئے, بار بار خیمے سے باہر آتے, پھر خیمے میں آتے ہیں, کبھی مصلی عبادت پر, کبھی اصحاب کی فکر میں, چاہنے والوں کی فکر میں, کبھی بنی ہاشم کے جوانوں کی فکر میں, کبھی سیدانیوں کی فکر, کبھی بچوں کی فکر. ایک انسان پر کتنی ذمت آئی. ایک مرتبہ بہن کے خیمے میں آئے, کہا بہن چلو چل کے ذرا ہاشمی گھرانے کی خواتین کو تسکین دے دی جائے. بہن کو ساتھ لیا, ایک ایک خیمے میں جا رہے ہیں, پہلے اپنے بیمار کو دیکھ لیں کس عالم میں, بیٹیوں کو دیکھیں, بچوں کو دیکھیں, بیویوں کو دیکھیں. ایک ایک خیمے میں گزرنا چاہتے ہیں, ایک خیمے پہنچے دیکھا چھوٹی بہن خیمے کے گوشے میں بیٹھی ہو. بھئی یہ منظر دیکھا, فرزند رسول کا دل بھی قرار ہو گیا, قریب آئے, بہن رونے کا کیا سبب ہے, اور اس طرح خیمے کے گوشے میں بیٹھنے کا اور رونے کا کیا سبب ہے, کیا بھیا اپنے مقدر کو رو رہی ہوں. بہن یہ تم نے کیا کہہ دیا, تمہارا مقدر, تمہارا جیسا مقدر, باپ علی مرتضیٰ ماں بات میں سے تھا. کہانی بھیا سوچ رہی ہوں, اب تو مجھے معلوم ہو گیا کہ کل قربانی کا دن ہے, سوچی ہوں بہن کے پاس دو گود کے بالے ہیں, انہیں قربان کرے گی. بھابھی ام فروا اپنے قاسم کو قربان کرے گی, لیلا اپنے کریا جوان کو قربان کرے گی. ہائے میرا مقدر کہ میرے تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے. اے بھیا میں آپ کے کیا کام آ سکتی ہوں. روایت کہتی ہے جو امام حسین بنی ہاشم کے خیموں کا جائزہ لے رہے تھے تو پیچھے پیچھے ہمیشہ اپنے کو غلام کہنے والا, جیسے یہ دیکھا کہ جناب ام کلثوم یہ فریاد کر رہی ہیں کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے جس کو اپنے بھائی کو قربان کر سکوں, طلب کے سامنے آ گیا. شہزادی یہ نہ کہیے گا یہ غلام زندہ ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو نہ صحیح, عباس تو زندہ ہے, آپ اپنی طرف سے عباس کو مولا کو قربان کر دیجیے گا. اللہ کتنے مصائب, کتنے مصائب جن سے حسین گزر رہے ہیں, اصحاب حسین بنی ہاشم سیدانیاں خواتین بیویاں انہی مناسب سے انہی مسائل کی منزلوں سے گزر رہی ہوں, اور یہ عاشور کی رات یوں سے گزرتی جا رہی ہے. مگر رات گزر بھی جائے تو کیا اس کے بعد کوئی راحت کا وقت آنے والا ہے, کوئی آرام کا وقت آنے والا ہے؟ ہر ایک کو یہ خیال ہے جیسے یہ رات تمام ہوگی وہ قیامت کی صبح آئے گی. جس کی خبر بار بار سنائی گئی, جس کی آواز کانوں میں بچپنے سے گونج رہی ہے, عاشور کا دن, عاشور کا دن, قیامت کا دن, بہن بھائی میں گفتگو بار بار ہو رہی ہے, اے بھیا اب کوئی راستہ نہیں ہے. کہا زینب ایک راستہ ہے, مگر کیا تم اسے پسند کرو گی؟ کہا بھیا کون سا راستہ باقی رہ گیا ہے؟ ہر کوئی راستہ. کہا ظالموں کا اصرار ہے کہ بیعت کیجیے, بیعت کیجیے, ورنہ سارا گھر اجڑ جائے گا. بہن کیا آپ اسے برداشت کریں گی کہ زہرا کا لال کسی فاسق و فاجر کی بیعت کرنے کے تیار ہو جائے؟ نہیں بھیا, یہ تو اس خیمے کا کوئی بچہ بھی نہیں سوچ سکتا ہے. مگر بہن مرحلہ بہت سخت ہے, بڑی مصیبتیں برداشت کرنا ہوگی. یہ خیمے جن میں یہ سب بیٹھے ہوئے یہ نہ رہ جائیں گے, اے بہن یہ خیمے جل جائیں گے, بازو میرا سیاہ بن جائیں گی, گھر ہو جاؤ جائے گا, قیدی بننا پڑے گا, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام جانا پڑے گا. زینب کیا اس مصیبتوں کو یہ ساری چیزیں برداشت کر لے گی؟ کہا بھیا آپ گھبرائے نہیں, آپ گھبرائے نہیں, ان کی استقامت, ان کا استقلال, یہ بیویاں, یہ بچے, یہ سب آپ کے مقصد میں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ رہیں گے. اور مجھ سے آپ کیا بتا رہے ہیں؟ اسی گود میں بنی ہوں جس گود میں آپ نے پرورش پائی ہے. بھیا زینب کے دل کی تھا امام زمانہ لے, میں آپ کی بہن ہوں, میرا امتحان لے. بس عزیزو رات تمام ہو رہی ہے, فجر کا ہنگام قریب آیا, حسین نے اتمام حجت کا آخری راستہ اختیار کیا. حسین کے پاس ایک وہ کلیل جوان بیٹا ہے جس کی تعریف خود امام حسین نے یہ کی ہے کہ صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں پیغمبر سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. اور اسی لیے جب میدان میں بھیجا تو پروردگار کی بارگاہ میں گزارش کی, میرے مالک اب یہ جا رہا ہے, یہ جا رہا ہے جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں پیغمبر سے سب سے زیادہ مشابہ. اور عجب جملہ کا حسین نے, اے میرے پروردگار جب کبھی نانا کو دیکھنے کا خیال آتا تھا, جب نانا کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہوتا تھا تو میں اپنے کریئر جوان کو دیکھ لیا کرتا تھا, مگر اب تو تصویر پیغمبر کی خاک میں ملنے جا رہی ہے. جب تک علی اکبر حسین کی نگاہ کے سامنے ہیں گویا تصویر پیغمبر نگاہ کے سامنے ہے, جب تک علی اکبر نگاہ کے سامنے ہیں گویا پیغمبر نگاہ کے سامنے ہے. علی اکبر کی آواز سنی گویا پیغمبر کی آواز سنی, علی اکبر کا لہجہ سنا گویا پیغمبر کا لہجہ سنا. زینب بھی مانوس ہے اس لہجے سے, حسین بھی مانوس ہے اس لہجے سے, بیویاں مانوس ہیں اسی لہجے سے. اور حسین چاہتے ہیں کہ اشکیہ پر آخری حجت تمام ہو جائے. جیسے فجر کا وقت داخل ہوا, جب مدینے سے نکلے تھے تو اپنا مؤذن ساتھ لے کے چلے تھے, مگر جب عاشور کی صبح آئی کہ حجاج تم نہیں, اب علی اکبر اذان دے گی. اے بیٹا علی اکبر اب آؤ تم اذان دو. علی اکبر سامنے آگے کھڑے ہوئے, اذان شروع, اللہ اکبر. جیسے ہی فضا میں علی اکبر کی آواز گونجی, زینب کے کانوں میں پیغمبر کی آواز آنے لگی. یہ آواز سلامت رہ جائے میرے پروردگار, یہ آواز کامیابی رہے. Oh,
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرے جو میرے حسین سے محبت کرے. حسین اور پیغمبر اسلام میں وہ اتحاد ہے جس کا سلسلہ عالم انوار سے شروع ہوا، پر کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جہاں حسین کو پیغمبر اسلام سے جدا کیا جا سکے. یہاں تک کہ سرکار دو عالم نے اپنی امت کو حسین کا رشتہ سمجھانے کے لیے اور اہل بیت سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے یہ اعلان فرما دیا: ان سے صلح مجھ سے صلح ہے، ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت پوست میرا گوشت اور پوست ہے. کاش یہ بات امت نے سمجھ لی ہوتی تو یہ اندازہ ہوتا کہ کربلا میں خون حسین نہیں بہایا جا رہا تھا، خون پیغمبر اسلام بہایا جا رہا تھا. وہ گلا جس کو پیغمبر بوسے دیا کرتے تھے، وہ فرزند جس کو پیغمبر کاندھے پر بٹھایا کرتے تھے، وہ بچہ جو پشت پر آ جائے تو پیغمبر سجدے کو طول دیا کرتے تھے، اور وہ حسین جس کا لباس پروردگار جنت سے بھیجتا تھا. عاشور کا دن آیا تو بچپنے سے لباس جنت پہننے والا در خیمہ پر آواز دیتا ہے: زینب کوئی پرانا لباس لے لو. اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد
یہ ظالم میرے بعد بھی میرے بدن پر نہ رہنے دیں گے. اصحاب انصار چاہنے والے سب کا تذکرہ کسی نہ کسی مقدار میں آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے. یہ مجلس جسے مجلس مقتل کہا جاتا ہے ہر سال میں اس میں روز عاشور کا ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں اور آج پھر اسی سلسلے کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ میرے عزیز بچے اور نوجوان میری بہنیں میری بیٹیاں پہچانے کہ حسین نے یہ دن کیسے گزارا. اسلامی نقطۂ نگاہ سے دن کا آغاز طلوع فجر سے ہوتا ہے. حسین نے اپنے دن کا آغاز کیسے کیا؟ جیسے فجر کا ہنگام آیا آواز بھی بیچ علی اکبر اذان کو. آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین جب مدینے سے نکلے تو امام حسین کا ایک مستقل مؤذن تھا حجاج ابن مسروق. جب وقت اذان آتا تھا تو حجاج اذان کہتے تھے, مولا نماز پڑھاتے تھے, چاہنے والے مولا کے پیچھے جماعت ادا کرتے تھے. لیکن جب عاشور کی صبح آئی فرمایا حجاج آج تم نہیں, آج میرا کلیل جوان. یہ جہاد حسین کا آغاز ہے. علی اکبر نے اذان دی, سیدانیوں کے کان علی اکبر کی آواز پڑھے. اللہ اس آواز کو سلامت رکھے. اسے معلوم تھا کہ اس کے بعد پھر یہ آواز دوبارہ سننے میں نہ آئے گی. اب علی اکبر کی اذان کی آواز نہ آئے گی, اب مقصد سے آواز آئے گی پاپا آخری سلام دے دو. اذان تمام ہوئی, امام حسین نے چاہنے والوں کو حکم دیا صفیں بنائی جائیں, تمہارا امام نماز پڑھانا چاہتا ہے نہ مصلی. نہ کوئی قطرے آپ کے چاہنے والے وضو کر سکتے. تین دن سے قیام حسینی میں کہتے آپ, چھوٹے چھوٹے بچے العطش کی آوازیں بلند کر رہے. چاہنے والوں نے خاک کے گھر میں کربلا پر تیمم کیا, صفے باندھ کے کھڑے ہو گئے. فرزند رسول نے نماز ادا کی اور یہ آخری نماز تھی جس کو حسین کم از کم اطمینان سے ادا کر سکے. نماز تمام کرنے کے بعد فرزند رسول پشت ناقہ پر سوار ہوئے اور بلند ہونے کے بعد فوج دشمن کے سامنے آواز دی, ظالموں اگر اب تک نہیں پہچانا تو اب پہچان لو. ان سے رونی من انا, مجھے پہچانو میں کون ہوں, انا ابن بنت نبی کو, میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا ہوں. جعفر طیار میرے ہی چچا کا نام ہے, حمزہ میرے ہی باپ کے چچا ہے, احمد مختار میرے نانا, حیدر کردار میرے بابا, فاطمہ زہرا میری ماں کا نام ہے. اور یہ کہتے کہتے کہ جب بکرا کا اگر نہ یاد رہ گیا ہو تو ابھی کچھ لوگ موجود ہیں, اس سے پوچھ لو. جنہوں نے خود پیغمبر کی زبان سے یہ سنا ہے کہ نبی نے میرے اور میرے بھیا کے بارے میں کہا خاضان سیدہ شباب اہل جنت, یہ جوانان جنت کے سردار ہیں, اپنی عاقبت خراب نہ کرو. سردار جوانان جنت کو مارنے کے بعد کوئی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا مگر کسی طرف سے کوئی آواز نہیں. حجت تمام ہوئی, امام حسین کا خطبہ اول تمام ہوا, مگر خطبے کی آواز جو سیدانیوں نے خیموں میں سنی تو کوہرام برپا ہو گیا. ثانیہ زہرا نے کہا فضا ذرا ما جائے کو بلاؤ. مولا خیمے میں آئے, بہن نے کہا بھیا آپ تو ایسی تقریر کر رہے ہیں جیسے معلوم ہوتا آپ دنیا سے جانے کے. ہاں بہن، میں نے تو تمہیں رات ہی بتا دیا تھا یہ زندگی کی آخری رات ہے۔ پھر پلٹ کے آئے، میدان میں آنے کے بعد فرزند رسول نے پھر تقریر فرمائی۔ اب تقریر کا لہجہ بدلا ہوا ہے، حسین آمادے جہاد ہیں، اصحاب دین خدا سے دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں، پشت فرض پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آواز دی کہ میں جس صورت حال سے گزر رہا ہوں اسے بھی پہچان لو، اندائی قدر قضا بین سطین، یہ نا تحقیق کا نا تحقیق بچہ، یہ حاکم وقت ابن زیاد، اس نے مجھے دورائے بلا کے کھڑا کر دیا ہے، بین السلت و ذلہ، یا تو میں تلوار کھینچ لوں یا ذلت برداشت کروں۔ دشمن ہوشیار ہو جاؤ، ان رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہے، ان رگوں میں حیدر کردار کا خون ہے، حیدر کردار کا بیٹا ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے حسین نے یہ دوسرا خطبہ پڑھا، فوج اشقیہ میں ایک طرح کا کوہرام برپا ہونے لگا، اور ابن سعد نے یہ منظر دیکھا کہ حسین کے خطبے کا پہلا اثر یہ ہوا کہ ابن سعد کے لشکر کا ایک سردار سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہ یہ ابن سعد اتقاتل حاضر رجل، کیا واقعی حسین سے جنگ ہو، کیا واقعی حسین سے جنگ ہو، ابن سعد نے کہا پوچھنے کے لیے آیا، ایسی جنگ ہوگی سر کٹ کے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، ہاتھ کٹ کے گرتے ہوئے نظر آئیں گے، قیامت کی جنگ ہونے والی ہے۔ بھائی یہ سننا تھا، اتاہ سر کھینچی، ابن سعد کو غصہ آ گیا، کس چیز کی پریشانی تجھے، حسین کا سر کٹنے والا ہے، حسین کا گھر لٹنے والا ہے، یہ تو آئے سر کیوں کھینچ رہا ہے، کیا تیرے دل میں حسین کی کچھ ہمدردی پائی جاتی ہے؟ کہ ابن سعد ہمدردی کا سوال نہیں ہے، احسان مجھے تو پا رہا ہے۔ سنو عزیزو، بہت روئیں گے آپ، احسان مجھے بھی اقرار کیے ہوئے، کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تجھ پر حسین کا احسان، کہا کیا تجھے نہیں معلوم ہے کہ جب میرا حسین کا سامنا ہوا میرا لشکر کیا تھا، حسین نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، میرے لشکر کے سپاہیوں کو پانی پلایا، حد یہ کہ جانوروں کو سیراب کر دیا، اور میں رات سے دیکھ رہا ہوں کہ حسین کے بچے الاتش الاتش، ظالم تو ہمدردی کی بات کر رہا ہے، حسین میرا محسن ہے، میرا محسن، میں اپنے محسن پر تلوار اٹھاؤں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کے ابن سعد کے سامنے سے ہٹا، اور ہٹنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوا، کہا ظالم جا جا، میں جا رہا ہوں حسین کی غلامی کرنے۔ ہٹ جا سامنے سے، اب مجھے یزید کی غلامی نہیں کرنا ہے، میں حسین کی غلامی کے لیے جا رہا ہوں۔ کسی نے پکار کے کہا، اگر اتنا شوق پیدا ہو گیا جان دینے کا تو کام کیوں رہے ہو، اتنی ہمت پیدا ہو گئی ہے مرنے کی تو ناراض کیوں رہے ہو، کہا اس لیے کہ میں اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور سوچتا ہوں میں نے حسین کا راستہ روکا تھا، پتہ نہیں مجھے معاف کریں گے۔ جہنم ادھر ہے، جنت ادھر ہے، لیکن اگر مالک جنت نے معاف نہ کیا تو کیا ہوگا، ادھر فوج یا دشمن میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر حسین نے اپنے چاہنے والوں کا آواز دی، ارے پڑھو پڑھو میرا مہمان آ رہا ہے۔ اصحاب آگے بڑھے، اور نے جیسے ہی اصحاب کو آتے دیکھا کہ خیر تو آئے، کہ مولا نے تیرے استقبال کے حصے کر، دوڑ کے آیا، گولے سے اترا، سر مولا کے قدموں پر رکھا، آقا یہ بتائیے توبہ قبول ہوگی، خطا معاف ہوگی، کہا اور تیری خطا تو میں نے معاف کیا، میرے پروردگار نے معاف کیا، اب تو سر اٹھا لے، کہا میں نے راستہ روکا سب سے پہلے, مرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے. کہا یہ نہ ہو سکے گا.
اے ہور, اے ہور, فرزند فاطمہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی
کہ مہمان کو مرنے کے لیے بھیج کے ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر صبر کرو. ہور تو روکا, مگر جیسے ابن سعد نے دیکھا کہ حسین کی خطبے حسین کی تقریر سے فوج سے لوگ ٹوٹنے لگے, ہور گیا, ہور کا جوان بیٹا گیا. جیسے یہ منظر دیکھا, دیکھا وقت انتظار نہیں رہ گیا, فوجوں سے آگے بڑھا, تیر چلے کمان میں جوڑا, کا گوار ہے نا سب سے پہلا تیر. خیام حسین کی طرف میں نے دیکھا, ایک ابن سعد کا تیر چلانا تھا کہ 4000 تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھار شروع کر دی. حسین نے مل کے چاہنے والوں کو دیکھا, کہا چاہنے والوں جنگ کا آغاز ہو چکا, اٹھو 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 مقابلہ کرو. اسعد حسین خیموں سے باہر آ کے سامنے کھڑے ہو گئے, مگر ان کے ہاتھوں میں تلوار, ادھر سے تیروں کی بوچھار. یہ تو ناممکن تھا, چاہنے والوں نے مقابلہ کیا, مگر مقتل کربلا کہتا ہے کہ تیروں کی بوچھار کا اثر یہ ہوا, ایک ایک تیر کھاتا جا رہا ہے, خاک بگرتا جا رہا ہے. تھوڑی دیر گزری, جب ظالموں نے حملے روکے اور حسین نے جھک کے کھا کے کربلا کو دیکھا تو 72 میں 50 جانے والے کافا چکے تھے. سن رہے ہیں آپ جو 72 کا ذکر آپ سنتے کہاں بات. پہلے حملے میں صبح کے ہنگام امام حسین کے 50 چاہنے والے رائے خدا کے قربان ہو گئے, اب مولا کے بعد چھوٹی سی سپاہ رہ گئی ہے اور ظالم برابر ادھر سے تانے دے رہے, حسین کوئی ہو تو بھیجو, کوئی رہ گیا ہو تو بھیجو, اتنے تمہارے چاہنے والے کام آ چکے. فرزند رسول نے دیکھا, میں منع, میں سرا قلب, اتنا بڑا لشکر 30,000 کا اور یہ تھوڑے سے افراد ہیں, کہ ایسا کرو دو دو تین تین کر کے بڑھو, کوئی مہمانے کو سنبھالے, کوئی میسرے کو سنبھالے, کوئی قلب لشکر پر آئے. جنگ شروع ہوئی, مگر ظاہر تھوڑے سے افراد ہیں, یہ جنگ کرتا رہا, یہ تھوڑے سے گرا, وہ بھی کہتا ہے کہ مولا آئیے, ادھر وہ گرا, وہ بھی کہتا ہے مولا آئیے. امام حسین کبھی دوڑ کے مہمانے پر جاتے, کبھی میسرے پر جاتے, کبھی ان کا لاشا اٹھایا, کبھی ان کا جنازہ اٹھایا. یوں ہی ایک جنگ جاری ہے, یہاں تک کہ آخر میں جناب مسلم جو سجا مولا کی خدمت میں آئے, کہ آقا مجھ کو جانے دیجیے, پر میں آج تو سبھی کی قربانی کا دل ہے, جاؤ تم بھی, سب میرا ساتھ چھوڑے جا رہے, جاؤ تم بھی جاؤ. مسلم آئے میدان میں جہاد کرتے رہے, داد شجاعت دیتے دیتے جب گھوڑے سے گرنے لگے تو پھر آواز دی, حسین چلے مگر ابھی حبیب ہیں. جب مسلم کے گھرانے چلے تو حبیب کو ساتھ لے کے چلے, آئے آ کے بیٹھ گئے, سر اٹھا کے زانوں پر رکھا. مسلم نے آنکھیں کھول دی. حبیب نے کہا مسلم تمہیں تو معلوم ہے آج کوئی رہنے والا نہیں ہے, دیکھیے باہر ابھی میں زندہ ہوں, اگر کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو بتا دو, وعدہ کرتا ہوں جتنی دیر زندہ رہوں گا تمہاری وصیت پر عمل کروں گا. خیمے میں چھوٹا بچہ بھی ہے, خیمے میں زوجہ بھی ہے, مگر مسلم نے آنکھیں کھول کے حسین کو دیکھا, کہا بھی اسی کا بحاد المدلو. بس ایک ہی وصیت ہے کہ اس مظلوم کا خیال رکھنا. مسلم نے دم توڑ دیا, حسین نے لاشے کو اٹھایا, لا کے قتل گاہ میں رکھا. ابھی چاہتے تھے کہ جنگ کے سلسلے کو کیسے آگے بڑھائیں کہ پتہ چلے گا خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک بچہ جلا رہا ہے. حبیب روکو روکو, یہ کون ہے, کہاں جا رہا ہے؟ حبیب نے بڑھ کے بچے کو روکا، بیٹا تم کہو تو کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مسلم کا لال ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ مولا کے قدموں پر سر قربان کرنے جا رہا ہوں. حبیب لے کے آئے، آقا نے کلیجے سے لگا لیا، بیٹا شاید تجھے نہیں معلوم ہے کہ میں تیرے باپ کا لاش اٹھا دیا دوں. اے میرے لال، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت کافی ہے، پلٹ جا. جیسے چاہ کہ پردہ اٹھا کے خیمے کے اندر بچے کو بھیجے، ایک پتا پسے پردہ سے آواز آئی، مولا دیوا کا ہتھیار ہے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد، اور اس غم میں رونے کی کوفیت تاکہ ہم اپنے ان حقیر آنسوؤں سے فاطمہ زہرا کے ساتھ دے سکیں. مسلم اس نے اور سجا راہ خدا میں قربان ہوئے، جنگ آگے آگے بڑھنا چاہتی ہے، مگر ایک مرتبہ ابو اسامہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کہا مولا وقت نماز آ گیا، مرنا برحق ہے، تھوڑی دیر میں سب مر جائیں گے، لیکن آقا یہ ہے کہ نماز تو آپ کے ساتھ ادا ہو جائے، یہ آخری نماز آپ کے ساتھ ادا ہو جائے. فرمایا حبیب جاؤ دشمنوں سے کہو وقت نماز آ گیا ہے. نبی کا نوازا نماز ادا کرنا چاہتا ہے، اتنی دیر جنگ روک لو. حسین دو رکعت نماز پڑھ دی، میں نے ایک لفظ کہا ہے، آپ متوجہ رہیں گے. امام حسین دو محرم کو زمین کربلا پر آئے، مدینے کا مسافر، مکے کا مسافر، دو محرم کو کربلا میں بارش ہوئے، اور حسین کو پیغمبر اسلام کی خبروں سے اور علم امامت سے یہ معلوم ہے کہ دس محرم کو یہ سارا گھر اجڑ جائے گا. حسین کا دس دن قیام کا ارادہ نہیں ہے. سمجھ گیا؟ بعض مورخین نے لکھ دیا کہ حسین نے ظہر کی نماز دو رکعت پڑھی، یہ نماز خوف کی، کیسا خوف؟ جس کا چھ مہینے کا بچہ تیر کھا کے مسکراتا ہو. اسے کس بات کا خوف ہے؟ عزیزو یہ نماز خوف نہیں ہے، یہ نماز قصر ہے. اس لیے کہ مسافر جب دس دن قیام کا ارادہ کرتا ہے تو نماز پوری ہوتی، حسین کو تو دنیا میں آٹھ دن رہنا ہے. ظالم ہوئے تم یہ جنگ کو روک لو کہ حسین دو رکعت زہر کی نماز ادا کرتے. ادھر سے جواب ملا کہہ دو حسین سے پڑھنا چاہے پڑھ لیں، مگر یزید کی بیعت سے انکار کرنے کے بعد کوئی نماز قبول ہونے والی نہیں ہے. بھئی یہ سننا تھا کہ حبیب کو جلال آ گیا، آگے بڑھے گی اپنے زانیا. سنے زانیا کے بچے، تیری نماز قبول ہوگی، پیغمبر کے لال کی نماز قبول نہیں ہوگی. جیسے ہی حملہ کیا حسین نے آواز دی، حبیب ٹھہرو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. حبیب حملہ نہ کرو، ظالموں کو جنگ کا بہانہ مل جائے گا. پلٹ آؤ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اب امام حسین نے نماز کا اہتمام کیا، نماز کا اہتمام کیا، مگر کیا اہتمام؟ میں نے صبح عرض کیا تھا کیسا انتظام، کس بات کے انتظام؟ کوئی وضو کا پانی لگایا جائے گا، کوئی مسلح بچھایا جائے گا، کوئی بڑی جماعت قائم ہونے والی، سب تو کام آ چکے، تھوڑے سے افراد باقی رہ گئے، انہیں بھی حسین نے دو حصوں میں بانٹ دیا. ایک بڑی جماعت پیچھے کھڑی ہو گئی اور دو چاہنے والوں کو آگے کھڑا کر دیا، سعید اور زہیر. اپنے چاہنے والوں کو حسین ہی پہچانتے، کوئی نہیں جانتے. سعید و زہیر تم آگے کھڑے ہو جاؤ. نماز شروع ہوئی، حسین کو معلوم تھا یہ ظالم ہم نے نہ روکیں گے. تیروں کی بوچھار جاری رہے گی. نماز شروع ہو گئی, ادھر سے تیروں کی بوچھار شروع ہو گئی. جو تیر آیا کبھی سعید نے پڑھ کے روکا, کبھی زہیر نے پڑھ کے روکا. تیروں سے سینہ چھلنی ہوا جا رہا ہے, مگر جمے ہوئے ہیں کہ مولا کی نماز ہو جائے. سن لو یہ جملہ رونے والوں, جیسے حسین کی نماز تمام ہوئی سعید خاک بگرے. اتنے زخمی ہو گئے تھے, اتنا خون بہ گیا تھا کہ اب کھڑے نہیں ہو سکتے, خاک بگرے. حسین نے سر اٹھا کے دانو پر رکھا. سنو رو, سر اٹھا کے چاہنے والے کا دانو پر رکھا. ایک پتہ چاہنے والے نے جب مولا کی یہ عزت افزائی دیکھی تو آگے کھول دی, کہا کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, جلدی سے ایک بات بتا دیئے کیا غلامی کا حق میں نے ادا کیا تھی. حل وفائے تو اپنا رسول اللہ. مولا کیا میں نے وفاداری کا ثبوت دیا ہے؟ حسین نے سر کو سینے سے لگا دیا. اے سعید, تم سب وفادار نہ ہوگے تو دنیا میں کون وفادار ہوگا؟ لیجیے, یہ چاہنے والا بھی کام آ گیا. اس کے بعد پھر جنگ کا دوسرا سلسلہ شروع ہوا, جس میں حسین کے باقی اصحاب کام آئے. اسی مرحلے پر اور میدان میں گئے, اسی مرحلے پر حبیب میدان میں آئے, اسی منزل میں زہیر قربان ہوئے, اسی منزل میں دوسرے چاہنے والے گئے, اسی منزل میں عابس کام آئے, اسی جگہ پر شوزب نے قربانی دی. جتنے حسین کے اصحاب تھے دھیرے دھیرے چل لبوں میں سب رائے خدا میں کام آ گئے, سب کام آ گئے. لیکن موقع پر یہ فکرہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ اصحاب حسین کو پہچانے. یہ جتنے افراد باقی رہ گئے ہیں اور ایک ایک کر کے جلدی جلدی مقصد میں جا رہے ہیں اور جانے قربان کر رہے ہیں, ان میں ایک مجاہد جس کا نام تھا عابس ابن شبیب شاکری, اپنے دور میں اشجع العرب کہے جاتے تھے, ان سے بڑا بہادر کوئی تھا نہیں. جب عابس نے میدان میں قدم رکھا تو ابھی تک ابن سعد بار بار جو کہا کہ حملہ کرو, حملہ کرو, حملہ کرو. جیسے عابس نے میدان میں قدم رکھا ابن سعد نے پکار کیا, خبردار کوئی آگے نہ بڑھے, خبردار کوئی آگے نہ بڑھے, عابس سے لڑنے کے لائق میرے لشکر میں کوئی نہیں ہے. اگر کوئی تلوار لے کے آگے بڑھا ابھی سر قلم ہو جائے گا. عابس کی تلوار سے بچنے والا کوئی نہیں ہے. عابس پشت برس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابن سعد اپنی بزدلی کا اعلان کر رہا ہے. کہا ظالمو, کیا میری تلوار کے ڈر سے نہیں آنا چاہتے ہو؟ لو یہ تلوار توڑ کے آئے. کیا شوق شہادت, کیا فداکاری اور جان دینے کا جذبہ ہے. تلوار تو بھیج دیا, کہا شاید تمہارا خیال یہ کہ یہ نیزہ میرے پاس اس لیے نہیں آنا چاہتا, یہ لے جاؤ نیزہ بھی نہیں چاہیے, آؤ مجھ سے لڑو, آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. تلوار ادھر پھینکی, نیزہ ادھر پھینکا, دو سے کمان اتار کے پھینک دی. اب عابس اکیلے نیتے پوچھتے برت پڑے, کسی نے پکار کے کہا عابس میدان میں تلوار نیزہ پھینک دیا, کیا دیوانے ہو گئے ہو, کیا دیوانے ہو گئے ہو؟ کوئی میدان میں یوں بھی آیا کرتا ہے؟ ایک پتہ پوچھتے برس پر جھوم کی آواز دی, ہاں ہاں حب الحسین اجنبی. سچ کہتے ہو, سچ کہتے ہو, مجھے حسین کی محبت نے دیوانہ بنا دیا. ابن سعد نے آواز دی, کچھ نہیں, ہر طرف سے پتھر مارنا شروع کرو. ہزاروں کا لشکر اور چاروں طرف سے دور سے کہیں سے پتھر کہیں سے تیر, یہ چاہنے والا کتنی دیر تک زخم برداشت کرتا؟ گھوڑے سے گر کے آواز دی, مولا غلام رخصت ہو رہا ہے. حسین آئے, اس لاشوں کو بھی اٹھایا, یہاں تک کہ سارے چاہنے والے رائے حق میں قربان ہو گئے. اب اصحاب میں کوئی نہیں, انصار میں کوئی نہیں, جانصاروں میں کوئی نہیں. اب بنی ہاشم کی باری آئی. خاندان والے گوشت کے پالے. اب ان کی باری آئی. اس مقام پر دو طرح سے مقاتل میں ذکر ملتا ہے. بہرحال اب جو بنی ہاشم کی قربانی کا وقت آیا تو مطلب حسین نے مڑ کے اپنے کلیل الجفان کو دیکھا. بیٹا تم شبیہ پیغمبر ہو میرے لال, تم شبیہ پیغمبر ہو. تم پہلے فوجوں کے سامنے جاؤ تاکہ پھر انہیں شاید ایک مرتبہ پیغمبر یاد آ جائے. حسین نے اپنے کلیل الجفان کو میدان میں بھیجا. واقعات آپ سب سن چکے ہیں. میں تو خالی ایک خاکہ روزہ عاشور کا گزارش کر رہا ہوں. اس کے بعد جب بنی ہاشم کی قربانی کا تسلسل شروع ہوا تو سب سے پہلے اولاد عقیل کام آئی. ایک دو نہیں, اولاد عقیل میں 9 افراد ہیں. کچھ جناب عقیل کے اپنے بیٹے ہیں, کچھ مسلم کے یتیم ہیں. اگر میرے بچوں کو نہیں معلوم ہے تو معلوم ہو جائے, جناب مسلم جب چلے تھے امام حسین نے کوفے بھیجا تھا تو مسلم کے 4 بیٹے تھے, 2 کربلا میں کام آئے. دو وہ ہیں جن کی داستان لگا سنتے رہتے ہیں. اولاد یقین میں 9 چاہنے والے, 9 حسین کے دل کے ٹکڑے راہ خدا میں قربان ہو گئے. جب اولاد عقیل کام آ گئی تو اولاد جعفر تیار کی باری آئی. ثانیہ زہرا نے کہا بھیا اب میرے دوست کے بالوں کو جانے دیجیے. حسین نے اجازت دی اور محمد میدان میں آئے, وہ بھی قربان ہو گئے. جو اولاد جعفر تیار کی کام آ گئی. اب اس کے بعد اولاد علی کی باری آئی. اولاد علی میں سب سے بڑے امام حسن, لہذا اولاد امام حسن کام آئے گی. ادھر قاسم چلے. بس ایک ایک جملہ ہے شہید کے بارے میں. قاسم میدان میں آئے, شہادت کا ذکر آپ نے سنا. بڑے فکر مقتل میں جب حسین دوڑ کے لاش قاسم کے پاس آئے اور قاسم کو اٹھا کے لے کے چلے تو اس انداز سے لے کے چلے کہ سینہ سینے سے لگا ہوا ہے اور پاؤں زمین پر کھٹے دے جا رہے ہیں. بعض علماء نے اس واقعے کی تفسیر اور توجیہ کی ہے کہ کہاں 13 سال کا بچہ, کہاں 57 سال کے حسین. اگر حسین اپنے سینے سے قاسم کے سینے کو لگا لے تو قاسم کی لاش کو تو حسین کی گود میں ہونا چاہیے. یہ پیر زمین پر کیسے کھینچتے جا رہے ہیں. تو بعض علماء نے کہا شاید راضی ہو کہ بچے کا قد چھوٹا ہوتا ہے جب تک ہڈیاں سلامت رہتی ہیں, لیکن اگر لاشا گولوں کی چاپوں سے بامال ہو جائے. یہ اولاد حسن بھی قربان ہو گئی. اس کے بعد مولا کائنات کی اولاد میں ابا جناب عباس اور ان کے برادران, ان کے بھائیوں کی باری آئی. ایک ایک کو عباس سے خود اپنے سامنے میدان جنگ میں بھیجا. عبداللہ میدان میں گئے, جعفر میدان میں گئے, عثمان میدان میں گئے. جب یہ سب قربان ہو گئے تو عباس علم خود علمدار خود سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. مولا اب تو کوئی نہیں رہ گیا, اب تو کچھ باقی نہیں رہ گیا, اب تو مجھے جانے دیجیے, اب تو اجازت دے دیجیے. کہا بھیا کیسے جانے دو, تم تو سردار ہو. سردار مارا جاتا ہے تو لشکر کی ساکھ اکھڑ جاتی ہے. عباس نے کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے. فرمایا اچھا کہ جانا چاہتے ہو تو جاؤ, بچوں کے لیے پانی کے انتظام کرو. میدان میں آئے, فوجوں کو ہٹایا. ان الفاظ پر آپ غور کرتے چلے, میں آخری منزل تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. فوجوں کو ہٹایا, ایک انسان 4000 کا پہرا اور 4000 کی تیر انداز, ادھر سے تیروں کی بوچھار, اور عباس اکیلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. فوجوں کو ہٹا کے دریا تک پہنچے, مشکیزوں کو بھرا لے کے چلے. دہنا شانا قلم ہوا کوئی پرواہ نہیں, بائیں ہاتھ کٹ گیا کوئی پرواہ نہیں ہے. مگر جب مشکے سکینہ پر تیر ظلم لگا مشق کا پانی بہا، اب بات سے گھوڑے کو رخ موڑ دیا، اب خیمے میں جا کے کیا کروں گا؟ اب آگے آقا، آئیے غلام کی خبر لیجیے۔ حسین آئے، بھائی کے پاس آ کے بیٹھے، بھیا ابھی تو سانسیں باقی ہیں، کچھ کہنا تو نہیں ہے؟ کیا مولا ایک وصیت ہے، میرے لاشے کو خیمے میں لے جائیے۔ عباس یہ کیا کہہ دیا؟ کہا مولا میرے لاشے کو خیمے میں لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی، میں نے پانی کا وعدہ کیا۔ حسین نے لاش علمدار کو ترائی میں چھوڑا، پلٹ کے آئے، اب جو در خیمہ پر آئے اور ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا تو بچی نے دیکھا بابا آئے، چچا نہیں آئے۔ کہا بابا حل لک علم بی امی العباس، آپ کو میرے چچا کی کچھ خبر ہے؟ کہا بیجیے کیوں پوچھا؟ کہا بابا چچا نے بڑی دیر لگا دی۔ بڑی دیر لگا دی۔ کہا سکینہ کیا تم چچا کا انتظار کر رہی ہو؟ کہا بابا کیسے انتظار نہ کرتی، قد وعدنی بالماء، چچا نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا ہے اور میرا چچا بے وفا نہیں ہے۔ حسین نے بچی کو گلے کے سے لگا لیا، اے سکینہ اب چچا کا انتظار نہ کرنا بیٹی، میرا چچا قرآن کے کنارے چادر کے دھاگے سو گیا۔ بس ارباب اعظم، ایک مختصر تسلسل اور خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور اب بیان آخری مرحلے پر آ گیا۔ بس پانچ دس منٹ، جب سب راہ خدا کے کام آ گئے تو حسین نے ایک بلندی پر آ کے آواز دی، حل من ناصر الا النصر، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ کون سا جو مدد کے لیے آتا، سب تو گلے کے ٹائے سو رہے ہیں، ایک مددگار باقی رہ گیا تھا، اس نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ خیمے میں قرآن، مولا تیرے خیمہ پر آئے، معلوم علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے، بچیوں کو لیا لے کے دشمنوں کے سامنے آئے، حجت تمام کی، مگر ظالموں پر کوئی اثر نہیں۔ فرمایا بیٹا یہ میری زبان کو نہیں سمجھتے، اب تمہیں یہ بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو؟ علی اصغر نے سوکھی زبان خشک ہوٹوں پر پھیرانا شروع کی، فوجوں میں کوہرام برپا ہوا، ابن سعد کا ہرملہ ایک تکلام الحسین ہرملہ آگے آیا، تیر چلے کے معاملے جوڑا، علی اصغر کے گلے کو نشانہ بنایا، تیرے ستم بچے کے گلے پر لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ حسین اصغر کو لے کے در خیمہ پر آئے، ماں نے بچے کا آخری دیدار کیا، پشت خیمہ پر آئے اور ذوالفقار سے قبر بنانا شروع کی۔ میں نے فقرہ مقتل میں دیکھا نہیں ہے، یا یہ تصور ہے یا یہ زبان حال ہے کہ جب قبر کھودنا شروع کی تو زبان حال سے ذوالفقار نے کہا مولا کیا میں آسمان سے اسی دن کے لیے آئی؟ قبر بنائی، اب حسین بچے بلیے بیٹھے، کھا کے گرم پر رکھ دے، گلے سے لگا لے، کیا کرے؟ ایک متاواد یا حسین زار ہو، حسین بچے کو قبر میں رکھ دو، فائنل ہو مرجان بھی جنا، کوئی ماں جنت سے آ گئی ہے۔ حسین نے علی اصغر کی لاش کو سپرد خاک کیا اور کس شان سے اٹھے، ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گار کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیسے حسین لاش اصغر سے اٹھے، کیسے حسین قبر اصغر سے اٹھے؟ عجب کشمکش کا عالم ہے، عجب کشمکش کا عالم ہے۔ فرض کہتا ہے کہ کیجیے وعدے طفلی ادا، دل یہ کہتا ہے نہ اٹھیے دربت سے. قبر بھی ایسی سے اٹھے, اب حسین کے ذمے کوئی کام نہیں رہ گیا. در خیمہ پر آئے, آوازی زینب, ام کلثوم, سکینہ, رقیہ, ماں کی کنیز عزہ, میرا آخری سلام. جیسے حسین نے آخری سلام کا نام لیا, ایک مطلب شہزادی آگے بڑھی, کہا ماں جائے در خیمہ پر کیوں کھڑے ہو گئے. حسین پردہ اٹھا کے خیمے میں آئے, زینب نے جب سوال کیا, بھیا استسلم تل الموت, کیا آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کیا آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ فرمایا بہن کیف لا یستسلم للموت من لا معین له ولا عاصین. اے زینب وہ کیسے مرنے کے لیے نہ جائے جس کا کوئی مددگار نہ رہ جائے. بھیا آخری مرحلہ ہے عزیزو جس کا کوئی مددگار نہ رہ جائے. جیسے حسین نے فکرا کہا, ایک پتا زینب نے کہا, بھیا جب تک زینب زندہ ہے یہ نہ کہیے گا, یہ نہ کہیے گا کوئی مددگار نہیں ہے, ابھی تو بہن زندہ ہے. کہا اچھا مجھے بیمار بیٹے کے پاس لے چلو, بس پانچ منٹ میں دوڑ جائے, بیمار بیٹے کے پاس لے چلو. ثانیہ زہرا لے کے آئی, بیمار بھتیجے کے پاس بٹھایا, شانہ ہلایا, عابد بیمار چوکو, بیٹا آنکھیں کھولو, دیکھو باپ آیا ہے. خدا جانتا میرے پاس بات نہیں, میں کیسے اس منظر کی تصویر کشی کروں جو مقتل میں پایا جاتا ہے. بیٹا باپ رخصت آنکھے کے لیے آیا ہے, بیمار نے آنکھیں کھولی, کہا پھوپھی اما میرا بابا کہاں ہے. بابا کہاں ہے؟ حسین نے بیٹے کو کلیجے سے لگا لیا, کہاں ہاں اے آبی کے بیمار نہ پہچان ہوگی. مورخین کربلا نے, مورخین کربلا نے جو امام حسین کے مذاہب کا تذکرہ کیا اور آزاد و شمار جمع کیے, تو یہ تو آپ سنتے ہیں کہ 1951 زخم حسین کے ایک بدن پر. سن لو جملہ, جب کبھی یاد کرو گے رونا, ایک حسین کے جسم پر 1951 زخم اور ایک تنہا حسین کے سر پر 21 زخم. کیا بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے؟ بابا اکیلے آئے, کہا بیٹا کوئی نہیں رہ گیا, سب کو بات ہو چکے. کہا وہ بھی اما ذرا مجھے اٹھا دیجیے. اے بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا اب اکیلے رہ گئے, میں کیا بستر میں لیٹوں گا؟ کہا میرے لال مگر تیرے جہاد کا میدان کربلا نہیں ہے, تیرے جہاد کا میدان خوب ہو شام کے بعد میدانیوں کے کھلے سر, تماشائیوں کا مجمع, اے لا صبر کرنا سب. بیٹے کو بستر پر چھوڑا, چلے سب کو خدا حافظ کہا, جاؤ تم کو خدا کے حوالے کیا. بیویوں, سیدانیوں, بچوں, تم سب کو خدا کے حوالے کیا, اب تو کوئی نہیں ہے بیمار ہے, وہ بستر بیماری پر ہے, سب کو خدا کے حوالے کیا. یہ کہہ کے چلے, خیمے کا پردہ اٹھا کے باہر نکلنا چاہتے ہیں, ایک مطلب شہزادی نے کہا, فضا ذرا ماں جائے کو واپس بلا لو, ماں جائے تو واپس بلا لو, یہ آخری مرحلہ ہے, ماں جائے تو واپس بلاؤ. فضا آگے بڑھی, شہزادی چلیے بہن نے یاد فرمایا ہے. حسین پلٹ آئے, زینب کی بات کو ٹال نہیں سکتی, وہ بڑا نازک آ گیا ہے. مگر پلٹ کیا کہا, بہن ابھی تو تم نے رخصت کر دیا تھا, اب دوبارہ کیوں بلایا؟ کہا بھیا جب آپ چلنے لگے اور یہ معلوم ہو گیا کہ آپ مرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو میرے سے کہا وقت آ گیا ہے کہ اما کی وصیت پر عمل کیا جائے. اے زینب, اے زینب یہ کیا کہا؟ شاہ بھیا آپ کو تو معلوم ہے میرا بچپنا تھا، ماں کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، اما نے ایک مرتبہ کربلا کا ذکر کیا اور کہے زینب جب میرا لال رو سکے آگے چل جائے گا تو فاطمہ تو نہ رہے گی، اے زینب جب حسین گلا کٹانے کے لیے جانے لگے تو میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے آخری جملہ. اس کے بعد جو حسین میدان میں آئے وہ تذکرہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں گزارش کروں گا، بھیا آخری فقرہ سن لیں اور مجلس تمام ہو رہی ہے. اے بھیا ذرا بند قبا تو کھولو. حسین نے قبا کے بند کھولے، زینب نے پڑھ کے حسین کے گلے کے بوسے لیے، اما کی وصیت پر عمل ہو رہا ہے. ثانیہ زہرا شہزادی زہرا کی نیابت نے یہ عمل انجام دے رہی، جب بہن نے بھائی کے گلے کے بوسے لے لیے تو حسین نے کہا زینب اب ذرا شانوں میرے نہ ہٹو. زینب نے شانوں سے نہ ہٹائی، حسین نے زینب کے بازو میں بولی اے بھیا یہ کیا زینب اس گلے پکن کیا چلے گا، اس بازو میں رکھ دیا خوبو شاہ کے بابا سبا شاہیوں کا بجوا.
حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ چھال رہی تھی کپا کے دامن کو، نہ پورا گھر کوئی چاہے کا لڑائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوال بھائی کو. اب میں مسجد سے خطاب کے لیے حجت الاسلام
اللہ حبیب خدا ختم انبیاء آواز بلند صلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصلاة لأهلها واللعنة على مستحقيها إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دربل خدائی امام علی ابن موسی رضا صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا دربل تم تو شاعر ہو، تم نے میرے جد مظلوم کے بارے میں جو لکھا ہے وہ سناؤ.
جیبل نے مرثیہ شروع کیا، افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا دشت فراتی. جیبل ثانیہ زہرا کو خطاب، شہزادی فاطمہ زہرا کو خطاب کر کے گزارش کرتے ہیں، شہزادی اگر آپ کہیں اپنے لال کو خاک کربلا پر دیکھ لیتی جبکہ آپ کا بیٹا دریا کنارے پیاسا مارا گیا تو ہم غلاموں کا، ہم غریبوں کا کیا ذکر ہے؟ اذن للتم تل خط تو فاتح بن لو، تو آپ بھی اس منظر کو دیکھ کے اپنا منہ پیچھے لیتے. روز عاشورہ، اس دن کی تعریف امام علی رضا کے لفظوں میں، ان یوم الحسین اقرح جفوننا. یہ عاشور کا دن وہ ہے جس نے ہماری آنکھوں سے اتنے آنسو بہائے کہ پلکیں زخمی ہو گئی. ان یوم الحسین اذل عزیزنا. یہ عاشور کا دن وہ ہے جس میں ہمارے عزیز کو ذلیل کیا گیا. یہ عاشور محرم کا دن عزیزو انتہائی قیامت کا دن ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گزشتہ مجلس میں ذکر مظلوم کربلا کر رہا تھا، آخری مرحلہ تذکرے کا باقی رہ گیا، چند منٹ میں اس مرحلے کو مکمل کرنا ہے تاکہ وہ مصیبت بھی آپ کے سامنے آ جائے جو حسین پر اس وقت گزر رہی تھی عصر کے ہنگام. یہ ہم آپ جو سنا کرتے ہیں کہ امام حسین نے ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد جو عصر کا ہنگام آیا، تو بعض بچوں کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے شاید یہ کئی گھنٹے کے بعد کی بات ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ امام حسین کے 50 چاہنے والے تو صبح کو کام آ گئے، جو باقی رہ گئے تو ظہر سے پہلے کام آ گئے. وہ چند افراد جو باقی رہ گئے تھے ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ شدت عطش میں، پیاس کی شدت میں تھوڑی دیر لڑتے رہے، جہاد راہ خدا کرتے رہے. دیکھنے میں تو ہم آپ کے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہ بیٹھنا اور ہے جہاں ہر لمحے کے بعد پانی میسر ہے، وہ بیٹھنا اور ہے جہاں سیدانیاں خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور 6 ماہ کے بچے کو بھی ایک قطرہ پانی نصیب نہیں ہے. وہ آخری ہنگام آیا جب ساری قربانیوں کے بعد حسین در خیمہ پر آئے، آ کے آواز یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیکن من السلام. بہن زینب، ام کلثوم، سکینہ، رقیہ، مظلوم کا آخری سلام لے لو. ثانیہ زہرا نے خیمے کے اندر بلایا، حسین بہن سے رخصت ہوئے، بیمار بیٹے سے رخصت ہوئے، در خیمہ تک آئے اور اس کے بعد خیمے کا پردہ اٹھا کے پشت فرض کی بلندی کو دیکھا، اپنے جسم کی ناتوانی کو دیکھا. آواز ایوکم یقدم جوادی، ارے کوئی ہے جو مجھے گھوڑے پر سوار کے کھا دے. کون تھا جو حسین کی مدد کے لیے آتا؟ مقتل کرو کی آواز، یا سال صفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شہ سوارو، اے میرے جاں بازو، تمہارا امام بلا رہا ہے. کیا میری آواز مقتل تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ اس کے بعد ایک ایک کو بلانا شروع کر، حبیب، زہیر، مسلم. جب مقتل سے کوئی نہ آیا تو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، آواز ہے، بھیا گھبرائیے گا نہیں، میں آ گئی. ماں جائے
میں آ گئی یہ کہہ کے سانیے لہرا پڑی، بھائی کا بازو تھاما، گولے پر بٹھایا، کہا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ رونے والوں، غلاموں کی طرف سے سوال کرنا، شہزادی جب بھائی سوار ہو رہا تھا تو آپ نے سوار کرایا تھا، جب گھوڑے سے گرنے کا وقت آئے گا تو کون سہارا دے گا؟ عجب نہیں زینب کہیں در خیمہ تک میری ذمہ داری تھی، مقتل میں رات سے اما بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی لیے جب حسین مقتل میں آئے تو نافع ابن ہلال نے کہا، مولا جب آپ نے شیر کے پاس گئے تو کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی؟ کہاں، جس ماں کا گھر اجڑنے والا ہے وہ جنت الفردوس میں نہ بیٹھے گی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غمِ آل محمد کے۔ بس پانچ سات منٹ عزیز ہو، بہت مصاب ہو گیا۔ ثانیہ زہرا نے بھائی کا بازو تھاما، گھوڑے پر سوار کیا، حسین چلنا چاہتے ہیں۔ اس مقام پہ ایک روایت وہ ہے جو میں نے خود مقبل میں دیکھی ہے، اور ایک روایت بعض معتبر خطبہ سے سنی۔ حسین سوار ہو کے چلنا چاہتے ہیں، ابھی گزشتہ مجلس میں نے گزارش کی کہ اولاد عقیل میں نو افراد تھے جو کربلا میں کام آ گئے، یا عقیل کی اولاد یا مسلم میں عقیل کی اولاد، وہ لوگ راہ خدا میں کام آ گئے۔ اولاد عقیل میں انہی میں سے کسی ایک کی بچی جس کی عمر 6 برس کی ہے، جب مولا خیمے سے نکل کے میدان میں جانے لگے تو اس نے کہا، کہا ایک بات آپ سے گزارش کرنا ہے، نہیں سن سکو گے اولاد والوں، اور میری بہنیں توجہ کریں، آخر ایک بات گزارش کرنا ہے۔ فرمایا بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بہت دیر ہوئی، میرا بابا اسی میدان میں گیا ہے۔ بہت دیر ہوئی، میرا بابا اسی میدان میں گیا ہے، ابھی تک بابا پلٹ کے نہیں آیا، اگر آپ سے ملاقات ہو جائے تو یاد دلا دیجیے گا بیٹی کا۔ سنو سنو یہ جملہ دیکھو، میرے پاس الفاظ نہیں ہے لیکن آپ کے تصور آپ کے سہارے، اگر ملاقات ہو جائے تو یہ بتا دیجیے گا بیٹی پیاسی ہے اور بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ حسین نے بچی کو تسکین دینے کے لیے کہا، بیٹی میں وہیں جا رہا ہوں جہاں تیرا بابا ہے، بابا سے ملاقات ہوگی، میں بتا دوں گا تیری پیاس کے بارے میں، اور کہہ دوں گا بیٹی در خیمہ پر انتظار کر رہی ہے۔ سنو گے اولاد والوں، کہا مولا اگر بابا ہی کے پاس جا رہے ہیں تو مجھے لیے چلیے۔ اگر آپ وہیں جا رہے ہیں جہاں میرا بابا ہے تو مجھے بھی ساتھ لیے چلیے۔ جب آپ سنیں گے مولا کا، حسین تڑپ گئے، بچی کو کہنے جیسے لگایا، رونے لگے، کہا کہ میں نے کون سی بات کہی، یہی تو کہا ہے کہ اگر آپ وہیں جا رہے ہیں جہاں جہاں میرا بابا گیا ہے اسی میدان میں تو مجھے ساتھ لیے چلیے۔ کہا بیٹی مجھے لے جانے میں کوئی زحمت نہیں ہے، سوچتا ہوں واپس کون لائے گا۔ سوچتا ہوں واپس کون لائے گا۔ بچی سمجھ گئی، مولا کیا آپ پلٹ کے میدان سے لائیں گے تو ہم غریبوں کا کیا ہوگا۔ بھائی یہی وہ موقع تھا جب حسین کی بچی آگے بڑھی، کہا بابا اگر آپ مرنے جا رہے ہیں تو کیا مدینے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ فرمایا بیٹی اگر مدینہ ممکن ہوتا تو صبح سے اب تک یہ سارا گھر کے اجڑ جاتا۔ اے سکینہ صبر کرو صبر، بیٹی میں تمہیں خوشخبری سنا کے جا رہا ہوں، سب سے پہلے تم ہی میرے پاس ہو۔ اے سکینہ سب سے پہلے میری ملاقات تم ہی سے ہوگی، کیا خبر دی بچی کو کہ شام غریبہ میں باپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہاں رونے والو فرزند رسول گھوڑے پر سوار ہو کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر میدان میں آئے چند کلمے شجاعت امام حسین کے بارے میں سن لے اور یہ کہ تمام ہو رہا ہے میدان میں آئے تاریخ کربلا کہتی ہے کہ اس وقت جب امام حسین زخموں سے چور ہو چکے تھے تین دن کی پیاس الگ ہے زخموں کی پیاس الگ ہے زحمتیں الگ ہے صبح سے لاشیں اٹھائے ہیں مگر ان تمام باتوں کے بعد فرزند رسول نے وقت آخر میدان میں آنے کے بعد تین حملے کیے ایک حملہ کیا کہ جہاں فوجوں کو اتنی دور ہٹایا کہ فوجیں قادسیہ کی دیواروں سے ٹکرا گئی پلٹ کے آئے چاہ تھوڑی دیر دم لے لے کہ دوسری طرف سے فوجوں نے حملہ کیا حسین نے اپنے حملے کرو ادھر موڑ دیا اتنی تیزی سے فوجوں کو ہٹاتے ہوئے پڑے کہ اب تو جھک کے دیکھا دیکھا گھوڑا بھرا دیکھا ہے سن سکو گے پورا تک پہنچے اسے بابا با کو دیکھا کہ اناج شان بانتا اکشان اے جناب تو بھی پیاسا ہے میں بھی پیاسا ہوں مگر میری ذمہ داری ہے کہ جب تک تو پانی نہ پیے گا میں پانی نہ پیوں گا دل جنا نے سر اٹھا لیا ارے آپ پیاسے رہے اور میں پانی پی لوں آقا یہ نہ ہو سکے گا حسین پلٹ آئے حملے آخر تمام ہوا آواز یا یہ تو ہر نفس المطمئنہ اے نفس مطمئن مالک کی بارگاہ میں پلٹا اب حسین واپسی کا انتظام کر رہے ذوالفقار کو نیام میں رکھا پوچھتے برس بڑھ سر جھکا کے بیٹھ گئی آج کے بیمار کہتے ہیں کہ اشکیا چار طرف سے پڑے ادھر سے تلوار والے ادھر سے میدے والے ادھر سے تیر انداز ادھر سے پتھر والے درمیان میں میرا بابا کوئی آگے تلوار لگا رہا ہے کوئی نیزہ چبو ہو رہا ہے ادھر سے تیر آ رہے ہیں ادھر سے پتھر برسائے جا رہے ہیں اور تہرا کے لال کوئی برف پر ڈوب رہا ہے زخموں سے چور حسین پشتے برت پر گھوم رہے خاک کربلا تک جانا چاہتے ہیں بس دو جملے سنو عزیزو ایک مرتبہ ایک تیر آگے پیشانی پر لگا حسین چاہتے ہیں اس تیر پر نکالے خون کو صاف کرے جیسے ہی دامن اٹھایا ایک تیر سینے پا کے لگا خون کا فوارہ جاری ہوا اب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے چلے خاک کربلا کی طرف خاک تک پہنچے پیشانی سجدے میں رکھی الہی رضم برضا وصبرن علی بلائک وتسلیمن لامرک ابھی حسین کا سجدہ تمام نہ ہونے پایا تھا کہ شمر کا خنجر جلنے لگا شمر نے گلے پر خنجر رکھا وہ شمر کہتا ہے کہ میرے سامنے میں آواز آئی جیسے کوئی کہتا ولدی ولدی ارے میرے لال ارے میرے حسین میری نگاہ کے سامنے تجھے دبا کر دیا گیا بیٹا تجھے وقت آخر پانی نہ ملا ایک مرتبہ کانوں میں آواز آئی جیسے بہن کہہ رہی کہ سرے ساتھ میرا ماں جایا دبا ہو رہا ہے اور تو کھلا دیکھ رہا ہے حسین کے کانوں میں آواز آئی بس عزیزوں دو تین منٹ متوجہ رہیں گے آپ بہت رہیں گے حسین کے کانوں میں بہن کی آواز آئی سر اٹھایا چاہتے ہیں بہن کو خیمے میں واپس کر دے طاقت نے ساتھ نہ دیا گر پڑے پھر دوبارہ اٹھنا چاہا جب نہ اٹھ سکے تو دور سے اشارہ کیا زینب ابھی حسین زندہ ہے بہن ابھی خیمے سے باہر نہ ہو بہن بھائی کا اشارہ پاگے پلٹ کے چلی جیسے خیمے میں قدم رکھا کربلا کی زمین ہلنے لگی فرات کا پانی نیزو چلنے لگا آپ باپ کو بہن لگا آدیاں چلی فضا میں آواز تجھے اللہ کو دلر ہو جائے اللہ کو بے حل حسین بس عزیز و آخری جملہ تابوت حسین کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہو ایک تابوت اور 10,000 اٹھانے والے مگر میدان میں حسین کا جنازہ کیسے اٹھا جسم کو تیروں نے اٹھایا Yeah.
ہوں